الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. 29ویں پارے میں سورہ نوح کی ابتدائی آیات کی میں نے تلاوت کی ہے. انسان اپنے ماضی کو اور تاریخ کو دیکھ کے اگر چلتا ہے تو جن غلطیوں کو تاریخ دہرا چکی ہے وہ ان غلطیوں کو دہراتا نہیں ہے. اور جو غلطیاں اس نے تاریخ میں کی انہیں غلطیوں کو اگر بار بار دہراتا رہے کرتا رہے تو یہ بڑی بےوقوفی اور حماقت کی بات ہوتی ہے. تاریخ کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے بہترین تاریخ اور جو سب سے بہترین ہسٹری لکھی ہے بتائی ہے وہ قرآن مجید نے بتائی ہے. اس وقت دنیا میں ہر آدمی دنیا کے آرام آسائش آرائش اور لذتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس چکر میں نہ ہو اس جستجو میں نہ ہو کہ میں دولت زیادہ سے زیادہ کما لوں اور دولت کا مقصد میں زیادہ سے زیادہ مزے اڑا لوں. یعنی اگر کسی سے پوچھا جائے کسی بھی نوجوان سے بلکہ کسی بوڑھے سے بھی پوچھا جائے کوئی مرد ہو یا عورت کسی سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہ کہے گا کامیابی. میں کامیاب لائف گزارنا چاہتا ہوں. اور کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ کہ میں جو چاہوں وہ پورا ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں غریب لوگوں کی خواہشات پوری نہیں ہوتی, دولت مند کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں. تو ہمارے ہاں کامیابی کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ میرے پاس دولت ہو. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ بعض حقائق ایسے ہیں, زمینی حقائق, جنہیں انسان صبح و شام دیکھتا ہے مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ پھر بھی اس سے اندھا بن جاتا ہے. کبوتر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بلی کو جب دیکھتا ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں اڑ تو سکتا نہیں ہوں, ڈر سے سہن سے نا وہ بالکل بیچارہ دبک سا جاتا ہے کبوتر. اب اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے, یا تو وہ اڑے, اس بھی بیچارے میں گھبراہٹ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اڑ سکے, لہذا وہ ایک دوسرا آپشن استعمال کرتا ہے, اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. اور وہ یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جیسے مجھے اب بلی نظر نہیں آ رہی تو شاید بلی کو بھی میں نظر نہیں آ رہا. لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کا آنکھیں بند کر لینے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ بلی نے آنکھیں بڑی بند کی, اس نے آنکھیں بند کی. دیکھیے ہمارے پاس بھی ہمارے سامنے کچھ حقائق ہیں جنہیں ہم صبح و شام دیکھ رہے ہیں, لیکن ان حقائق میں اگر ہم غور کرنا شروع کر دیں سوچنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کا مزہ کرکرا ہونا شروع ہو جائے گا. جن چیزوں میں آج ہمیں لذت ہے ان چیزوں کے مزے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے, لہذا ان چیزوں سے ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ جیسے ہم نے آنکھیں بند کی تو شاید ان حادثات نے اور ان حقائق نے بھی آنکھیں بند کر لی ہوگی، لیکن ان حقائق نے ہم سے آنکھیں بند نہیں کی. وہ ایک حقیقت جو تمام لذتوں کو ختم کر دے گی، انسان کی تمام تر کامیابیوں کا چند لمحوں میں بیڑا غرق کر دیتی ہے. وہ ایک حقیقت، وہ حقیقت ہے موت. آج اس کو بھی ایک عجوبہ سمجھا جاتا ہے، یعنی مذاق اڑایا جاتا ہے. تمام پیغمبروں کی جو دعوت ہے نا، اس دعوت میں موت کو سامنے رکھا گیا ہے، جتنے پیغمبر گزرے ہیں. اور آج دنیا کی جتنی دعوتیں ہیں، موت کے سوا ہر چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے. موت سے آنکھیں بند کی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ انسان جو ہے نا، موت انسان کو انسان کا مستقبل دکھاتی ہے، تمہارا فیوچر یہ ہے. اب آپ دیکھیے، ایک بچہ پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، بڑا بننے کا شوق ہے. اگر آپ اس کو بار بار یہ بتائیں کہ بیٹا تمہارا فیوچر، باپ اس کو کیا بتاتا ہے، تمہارا فیوچر کیا ہے، تم ڈاکٹر بن جاؤ گے، تمہارا فیوچر کیا ہے، تم انجینئر بن جاؤ گے، تم ایک کامیاب بزنس مین بن جاؤ گے، تم ایک کامیاب، تم جو ہے نا ایک کامیاب زندگی گزارو گے، تو بچے کو حوصلہ ملتا ہے اور وہ ترقی کرتا ہے. اگر والدین اسے ہی بتانا شروع کر دیں کہ بیٹا تم کامیاب ڈاکٹر بنو یا نہیں بنو، تم کامیاب انجینئر بنو یا نہیں بنو، تم کامیاب سائنٹسٹ بنو یا نہیں بنو، تم مردہ ضرور بن جاؤ گے ایک دن. ایسے بن جاؤ گے کہ نہلا کے سفید کفن پہنا کے تمہیں قبر کے گڑھے میں اتار دیا جائے گا. تو آپ بتائیے، وہ اس سے بچے پہ اچھے اثرات نہیں پڑیں گے، اور بچے پہ کیا بڑے پہ بھی نہیں پڑتے. لہذا میں اور آپ اس میں ہم سب شامل ہیں، اس حقیقت سے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، سوچنا گوارا نہیں کرتے اس کے بارے میں. اگر کوئی اس کا تذکرہ ہمارے سامنے کرے تو تذکرہ کرنے والے سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے، ہمیں نفرت ہو جاتی ہے اس سے. اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں سوچنا اچھا نہیں لگتا، بات کرنا تو دور کی بات، سوچنا اچھا نہیں لگتا. صبح شام ہم دیکھ رہے ہیں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنے حادثات ہوتے ہیں، میتیں ہوتی ہیں. آپ ایڈی سینٹر کے میت خانے میں چلے جائیں، آپ کو اس میں تھری پیس سوٹ ٹائی لگے ہوئے مردے بھی نظر آئیں گے. آفس جا رہے تھے، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر ہیں، اپنی بہترین کرولا میں بیٹھ کے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا اور دماغی چوٹ سے انتقال کر گئے. اور اتنی مہلت نہیں ملی کہ موبائل سیل فون کے ذریعے اپنے لواحقین کو اطلاع دے ڈال، آپ کو ایسے مردے بھی نظر آئیں گے. کچھ دن پہلے ہمارے ایک دوست ایڈی سینٹر سے ہو کے آئے، کوئی ان کے لواحقین میں سے کسی کی میت تھی وہاں. تو وہ جب وہاں گئے ہیں، انہوں نے دیکھا، وہ حیران ہو گئے دیکھ کر. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو ایمبولنس تھی، ایمبولنس اس میں بربو بہت آ رہی تھی اور کیڑے بھی پڑے ہوئے. کہتے میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھئی یہ صاف کیوں نہیں کر رہے، تو کہہ رہے دو دن سے صاف کرتے کرتے تھک گئے. ہوا کیا، اس نے کہانی سنائی کہ ہمیں سرجانی ٹاؤن سے فون آیا کہ بھئی پڑوس والے گھر سے بدبو آ رہی ہے، ہمیں کوئی ڈر ہے کسی کا انتقال نہ ہو گیا ہو. کہتے ہم وہاں پہنچے تو عجیب منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک صاحب ٹیلی ویژن کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، ٹی وی چل رہا ہے، اور وہ ایسے سوفے پہ بیٹھے ہوئے جیسے آدمی پاؤں سیدھے کر کے لیٹتا ہے ٹیلی ویژن دیکھتے وقت، جو انسان ایک ریلیکس ہو کے جس طرح کوئی بھی پروگرام دیکھتا ہے، تو ایسے لیٹے ہوئے ہیں اور کئی دنوں سے اسی پوزیشن میں ہیں، یعنی کئی دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک اتنے لمبے لمبے کیڑے ان کے جسم پہ چل رہے ہیں، لیکن ٹیلی ویژن چل رہا ہے اور ہاتھ میں ان کے اسی طرح سے ریموٹ کنٹرول ہے، اسی طرح سے. بیٹا اس کو بند کر دیں آپ تھوڑی دیر کے لیے، آف کر دیں سوئچ آف. تو یعنی اتنی مہلت نہیں ملی کہ وہ اس کا بٹن آف کر دیتے، اور وہی اٹیک ہوا اور انتقال ہو گیا ان کا. تو پڑوسیوں کو بھی پتا نہیں چلا، کیونکہ باہر کے آئے ہوئے لوگ تھے، کوئی مزدور تھا یا کیا تھا، تو گھر والوں نے کو بھی خیال نہیں گزرا کہ بھئی میرا خیال ہے شاید پنجاب سائڈ کے تھے وہ، تو تین چار دن بعد اطلاع دے ہی دیں گے. لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ تین چار دن پہلے انتقال کر چکے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ سینٹر والوں نے کہ اس کی لاش اٹھا کے جب ہم لے کر آئے ہیں تو اتنی گل سڑ چکی تھی، اتنے کیڑے پڑ چکے تھے اس میں، کہ وہ کیڑے اور بدبو ابھی تک ختم نہیں ہوئے. ختم نہیں ہوتی. میرا مقصد ان واقعات سے ڈرانا نہیں ہے. کوئی آپ کو یہ تو سارے صبح شام دیکھتے ہی ہیں, قبر میں تو ہوتا ہی انسان کے ساتھ یہ کچھ ہے. اگر نظر نہ بھی آئے تو یہ تو سب کو یقین ہے, معلوم ہے, جو انجام جانوروں کی لاشوں کا ہوتا ہے وہی انسان کی لاش کا بھی وہی انجام ہوتا. ہمارے دوست انگلش لینگویج پڑھنے کے لیے ٹیچر کے پاس جاتے تھے, بڑے قابل ٹیچر تھے. وہ کہتے ہیں کئی دن تک میں نہیں گیا, اس کے بعد ایک دن میں گیا ہوں تو بیل بجاتا رہا, دروازہ کٹکھٹاتا رہا. غالباً سوسائٹی میں, کراچی میں سوسائٹی کے ایریے میں رہتے تھے, بڑے کھاتے پیتے آدمی تھے. تو خود انہوں نے مجھے آپ کو دیکھا حال سنایا, کہہ رہے میں سر کو فون بھی کر رہا ہوں, فون بھی نہیں اٹھا رہے, اور بیل بجا رہا ہوں وہ بھی نہیں. بہت پریشان ہوا کہ بھائی یہ کیا چکر ہے, ادھر ادھر سے پوچھا تو بھاری تجسس ہوا کہ کئی دنوں سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو ایک دوست کو ساتھ لیا کہ بھائی تھوڑا سا گھر کی دیوار پہ گیلری میں چڑھ کے دیکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں جب تھوڑا سا چڑھ کے دیکھے تو کھڑکی میں سے ہمیں بدبو تھوڑی سی محسوس ہوئی. شبہ ہوا کیا کہانی ہے. باہر جب اندر گئے ہیں, چھلانگ مار کے دیکھا ہے, تو پتا چلا کہ وہ مرے پڑے ہوئے ہیں, اور ان کا بھی یہی حال, جسم پہ بدبو اور لاش پھول پھٹ چکی تھی. وہ بھی لیٹے لیٹے ہارٹ اٹیک ہوا ان کو. تو ٹیچر کو یہ, یعنی جو سر تھے ان کے, ان کو اپنے رشتے داروں تک کو بتانے کی مہلت نہیں ملی. اور یہ جب پہنچے تو دو تین دن گزر چکے تھے لاش. میرے بھائی یہ ایک نہیں, ایکسیڈنٹ کی اموات آپ دیکھ لیں, ایک ٹرک کچلتا ہے انسان کو, ایک سائڈ مارتا ہے اور یہ جاب ہو جائے انسان. ٹارگٹ کلنگ میں آج کل کیا ہو رہا ہے, گولی کسی اور کو مارنے کی, لگ کسی اور کو جا کے گئی. بیماریاں کیسی ہیں, وائرس کیسے کیسے چل رہے ہیں. ہمارے ابھی جاننے والوں میں پرسوں ایک کسی نوجوان 22 سال کا لڑکا تھا, وہ گلستان جوہر میں رہتے تھے, ہمارے جاننے والوں میں سے تھے. 22 سال کا لڑکا, بہترین خوبصورت ہینڈسم لڑکا جوان. رات کو دعوت میں بریانی کھا کر آئے تو ایک دم رات کو الٹیاں شروع ہو گئیں اور ہاسپٹل لے جانے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا. حالانکہ وہ بریانی اور بھی دوستوں نے کھائی تھی, کسی کو کچھ نہیں ہوا. تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ممکن ہے ہمارے ساتھ بھی ہو, لیکن جب یہ ہوتا ہے تو پھر انسان کو مہلت نہیں ملتی, پھر مہلت نہیں ملتی انسان. یہ اللہ نے جو موت کا ایسا نظام بنایا ہے, اس میں یقیناً کوئی حکمت ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کے جتنے بھی کام ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کام کسی حکمت سے اور مصلحت سے خالی ہو. یہ زمین اور آسمان کا جو نظام بنایا گیا نا, جس کو ہم فطری نظام کہتے ہیں, نیچر اس کو ہم کہتے ہیں, تو آپ اس میں کوئی بےتکا انکام نہیں دیکھیں گے. آپ سے بڑی ترتیب سے بنایا گیا ہے. احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, ثم ہدا, پھر اس کو اس کی نیچر پہ چلا دیا. ہم ہدا کا معنی ہم نے جس جیسا اس کو بننا چاہیے تھا ویسا بنا دیا. آپ جانوروں پہ تحقیق کریں نا, جس جانور کی جو خوراک ہے اس کے میدے کو اسی حساب سے بنایا گیا. اس میں اگر اس کی خوراک گھاس پھوس ہے تو اس میں دہشت نہیں رکھی اللہ نے, اگر اس کی خوراک گوشت ہے تو اس میں درندگی پیدا کی ہے. شیر کی خوراک ہے گوشت, اب شیر کی خوراک گوشت ہے تو اس کو ظاہر ہے اس کی طبیعت میں دہشت گردی کا ہونا ضروری تھا, کیونکہ گوشت شکار کر کے ملتا ہے. شیر تو ایسا نہیں کہ قصائی کی دکان سے جا کے خریدے گا, بھائی تو مجھے 1 روپے, یعنی 400 روپے کلو والا جو ہے نا 350 میں دے دے. اس کو تو گوشت چاہیے. تو اللہ نے اس کی طبیعت میں دہشت رکھی ہے تاکہ اس کی دہشت سے جانور اس کے قبضے میں آ جائے. یہ فطرت میں اس کو بنایا ہے اسی حساب سے. اگر اس میں دہشت نہ ہوتی تو وہ کشکول لے کے گوشت کے لیے جانوروں کے پاس گھومتا رہتا, کوئی اسے گوشت دینے کے لیے تیار نہ ہوتا. بکری کی فطرت ہے گھاس کھانا, اس کی طبیعت میں وحشت اور دہشت نہیں ہے. گھاس کھانے کے لیے چیر پھاڑ کی صلاحیت کا ہونا ضروری نہیں, اس کے لیے پنجے ناخن ہونا ضروری نہیں. تو منہ سے کھائی جاتی ہے, وہ گھاس اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے. اگر بکری اس پہ منہ مارے گی, ایسا نہیں کہ گھاس بھاگنے کی کوشش کرے وہاں سے اور پھر بکری اس کو پنجوں سے پکڑ کے قبضے میں لے اور غرائے تاکہ وہ خوف سے مر جائے. ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. فطرت نے جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بنایا. آج تو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, ہر چیز پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ بھائی جو چیز جس جگہ پیدا ہوئی ہے تو اس کو ایسا بنایا گیا ہے کہ اس سے زیادہ سوٹیبل ڈیزائن اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتا تھا, اس سے زیادہ سوٹیبل ڈیزائن ہو ہی نہیں سکتا تھا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, قرآن کہتا ہے تم دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف हमने इस ऊंट को कैसा बनाया, इससे पता चलता है ऊंट यकीनन इस ऐसा कुदरत का कोई शाहकार है। हमें तो ऐसा लगता है ना लंबा सा और अजीब टेढ़ा मेढ़ा करके चल रहा होता है वो, लेकिन कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं फला यम जरूर कई पकड़ लेकर, तुम देखते नहीं इस ऊंट को कैसे बनाया। क्या मतलब, ऊंट पे अगर आप गौर करें, ऊंट है रेगिस्तान का जानवर, तो रेगिस्तान के लिहाज से इससे ज्यादा सूटेबल जानवर कोई हो नहीं सकता। एक चीज, ऊंट पे साइंसदानों ने इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी हैं, नाक से लेके सर से लेके पांव तक ऊंट की एक एक चीज को रेगिस्तान के हिसाब से बनाए। इस बात की दलील है कि फितरत किसी चीज में धांधली नहीं करती, गड़बड़ नहीं करती। फितरत तो अल्लाह का दूसरा नाम है ना, वो तो जो दहरी है वो फितरत के आगे जान छुड़ा लेते हैं, वरना फितरत बजाते खुद तो कोई ताकत और पावर नहीं है। तो यकीनन कोई जात है जो ये सारे काम कर रही है, फितरत खुद तो खालिक नहीं है किसी चीज। तो कोई तो बात है कि ऐसा हर चीज को उसके अंदाजे के मुताबिक बिल्कुल ठीक ठीक बना दिया। ऊंट की जो नाक है, नाक का जिक्र मैंने ऐसे ही नहीं कर दिया, नाक से ले रहे पाओ तक एक चीज रेगिस्तान की, नाक के नखने ऊंट के ऐसे बनाए गए हैं जिनमें रेत फंस जाती है, अंदर नहीं घुसती, वरना रेगिस्तान में एक आम आदमी के लिए सफर करना, ये एक जानवर के लिए रेत के जो जब हवा चलती है ना रेत के जर्रात, उन जर्रात को रोकना आसान काम नहीं होता। ऊंट के नखने इस हिसाब से डिजाइन किए गए हैं कि वो रेत उसके फेफड़ों में दाखिल नहीं होती, उसकी आंखों को उस हिसाब से बनाया गया, उसकी गर्दन जो इतनी लंबी रखी गई, उसकी वजह सब जानते हैं कि रेगिस्तान में बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं और आम यानी ऐसा नहीं है कि नीचे घास लगी हुई हो, बकरी दुम्बा ये तो नीचे चरने वाले जानवर हैं, बड़ी लंबी लंबी गर्दन दे दी उसको ताकि खजूर के ऊंचे कोई दरख्त नजर आए वहां से भी वो बच्चे तोड़ सके। इतना भी काफी नहीं है, रेगिस्तान में सहरा होते हैं बड़े बड़े, उनमें खुराक नहीं होती, तो ऊंट को ये सलाहियत दी है फितरत ने कि वो खुराक के जखीरे जमा कर लेता है, दो दो तीन तीन हफ्ते खाए बगैर गुजारा कर लेता है। जब एक दफा खाने को मिलता है तो इतना खाता है अपना पेट भरने के बाद, फिर जखीरा भी करता है कोहान में, खुराक जमा करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। किसी और जानवर में यह सलाहियत नहीं है खुराक को जमा करने की। और फिर पानी रेगिस्तान में नहीं होता तो अल्लाह ने ऊंट को यह सलाहियत दी है कि वो पानी का बाकायदा एक टैंकर उसके पेट में बना दिए, एक तो पानी पिएगा खून में जज्ब करने के लिए और एक पानी पिएगा स्टोर करने के लिए, ताकि रेगिस्तान में पानी की जरूरत पड़े तो वो फिर जो जखीरा शुदा पानी है उसको इस्तेमाल करे। और एक अल्लाह ने उसमें यह सलाहियत दी कि ऊंट पानी की जो खुशबू है, पानी की जो स्मेल है, बहुत दूर से सूंघ लेता है, ताकि रेगिस्तान में अगर कहीं बहुत दूर पानी का कोई चश्मा है, कोई दरिया है, तो ऊंट अपने मालिक को वहां तक पहुंचा देता है, ताकि इंसान रेगिस्तान में हलाक होने से बच जाए। उसके पांव ऐसे बनाए गए चपटे, ताकि रेत में पांव उसके धंसे नहीं, दौड़ सके, चल सके। ऊंट वाहिद जानवर जो रेत में दौड़ता है, वरना कोई जानवर रेत में दौड़ नहीं सकता। ये तो एक ऊंट की मिसाल दी। और जितने जानवर आप देखते हैं कुरान जिनका जिक्र करता है या उसके अलावा जो जानवर हैं, एक एक जानवर को उसके हिसाब से जो काम उसके जिम्मे लगाया गया है उस हिसाब से बनाया गया। अल्हा रब्बू का इलम नहल अनि तहरी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनल शजर व मिम्मा यारिशून, फरमाया तेरे रब ने शहद की मक्खी को सिखा दिया है कि तू दरख्तों पे अपने घर पे बना। देखिए शहद की मक्खी का काम है शहद बनाना। अब हर चीज उसी हिसाब से, उसकी दिन भर की जो एक्टिविटीज हैं 24 घंटे में एक काम भी ऐसा नहीं करेगी जिसका शहद से ताल्लुक ना हो, एक काम भी ऐसा नहीं करेगी। शहद की मक्खी कहीं भी आपको नजर आ जाए, समझ लें कि किसी मिशन पे ये इंसान ये जो पड़ा रहता है बगैर किसी मकसद के, बस ऐसे ही जो है ना वो कोई काम नहीं है, क्या मकसद है आपका, क्यों वैसे ही बैठा हूं मैं। दुनिया में कोई जानवर ऐसा नहीं है जो खामखा में, बस खामखा का उसका जो है ना, अगर जो जानवर खा रहे हैं ना सुबह शाम खा रहे हैं, तो उनका भी एक मकसद है, ताकि फितरत ने उनको इंसानों की खिदमत पे लगाए, खाते रहेंगे गोश्त बनता रहेगा, गोश्त इनके जिस्म में बढ़ता रहेगा, किसी वक्त कसाई के छुरी के नीचे आएगा और इंसान खाएगा उसको, या और कोई मकसद होता है। तो इंसान का जो है ना हिसाब किताब, शहद की मक्खी के बारे में अर्ज कर रहा था मैं, तो शहद की मक्खी की दिन भर की जो एक्टिविटी है उसको बिल्कुल किसी हिसाब से बनाए और उसके जिम्मे वो काम लगाए जो शहद बनाने में मुआविन और मददगार बने। अवहा रब्बू का इलम नहल, फरमाए तेरे रब ने शहद की मक्खी को सिखाया, अली तफी मिरल निबाली वयूतम वमिन अश्शजर वमिम्मा यायशून, के छत्ते बना, छत्ता वो छह कोनों का बनाती है, छह कोनों का। साइंसदान कहते हैं कि शहद बनाने के लिए छह कोनों के अलावा कोई और खानों वाला छत्ता सूटेबल हो ही नहीं सकता था। फिर वो फलों के रस को चूसती है, अल्लाह फरमाते हैं फसल की सुबूला रब्बी की मुरूला। शहद की मक्खी ने एक कमाल कुदरत ने यह रखा है कि वो रास्ते भूलती नहीं है। आपको मालूम है कि हम या तो बाय रोड सफर करते हैं, यानी जमीन पर सफर करेंगे, या बाय एयर सफर करेंगे। बाय एयर सफर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इल्म जरूरी है कि जमीन पर जब आप सफर करते हैं तो अलामतों से इंसान को पता चल जाता है। आपने यहां से लांडी जाना है तो आपको पता है पहले नागन का कुल आएगा, फिर नागन के कुल के बाद आगे आप किसी को समझा रहे होंगे ना, आप जाएंगे एक सोहराब रोड का इलाका आएगा, उसका पुल आएगा। अगर पथराव से बच के आप उस पुल के कामयाब हो गए गुजरने के, तो फिर गुलशन इकबाल का एरिया आएगा, फिर ऐसे ऐसे वो पूछता पाछता पहुंच जाएगा वहां। लेकिन अगर किसी को हवा के जरिए पहुंचाना, तो फिर हवा के जरिए ऐसा नहीं है कि पहले सोहराब उठाएगा और फिर ये आएगा और वो आएगा, हवा में तो हवा ही आएगी, अलामत नहीं। शहद की मक्खी बाय एयर सफर करती है, बाय रोड सफर नहीं करती। और इंसान ने आज बाय एयर सफर करना सीखा है। ट्रिग्नो और कर्व ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत ही पेचीदा ट्रिग्नोमेट्री है, कर्व ट्रिग्नोमेट्री जो दायरे वाली ट्रिग्नोमेट्री है, इसका इल्म हासिल करने के बाद आज जहाज उड़ाए जाते हैं और यहां से मक्का और मदीना और जद्दा और अमेरिका और बर्तानिया। अगर वो कर्व ट्रिग्नोमेट्री का इल्म इंसान के पास ना हो तो यहां से हैदराबाद पहुंचना उसके लिए बहुत मुश्किल है। हैदराबाद वो रोड रोड पे चलता चला जाएगा हेलीकॉप्टर या जहाज, डायरेक्ट हैदराबाद पहुंचना बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि हमने शहद की मक्खी को सिखा दिया है, वो लंबे लंबे सफर करती है शहद की मक्खी, और फलों का रस चूस के जिस छत्ते से चली थी उस छत्ते के वापस आने का रास्ता नहीं भूलती। और साइंस ने भी यह साबित किया है कि शहद की मक्खी लंबे लंबे सफर करती है, मगर आप 100 छत्ते लगा देंगे ना साथ में, जिस छत्ते से निकल के गई है उसी छत्ते में आई है वापस, दूसरे छत्ते में कभी गलती से नहीं जाती, कभी नहीं जाती, और रास्ता नहीं भूलती कि यहां से उड़ के गलती से किसी दूसरे दर्द पर चली जाए, वो रास्ता नहीं भूलती। इससे ये एक निशानी नहीं है, इस कायनात में ऐसी हजारों निशानियां हैं और एक एक निशानी बताती है कि इस कायनात का कोई चलाने वाला है और उसने इस कायनात को जैसा बनाना चाहिए था, जिस चीज को जैसा बनाना चाहिए था उसको बिल्कुल ही वैसा बनाया, उसने बिल्कुल वैसा बनाया। हर हर चीज का एक रेशो रखा है उसने इस कायनात। आप देखें जानवरों की जो पैदाइश है ना, ग्रोथ रेशो, वो भी फितरत ने अपने हाथ में रखी है, कुदरत ने अपने हाथ में रखी है। इसका एक बेहतरीन फॉर्मूला है। आज साइंसदान आप देखें कि ऐसा नहीं होता जानवरों में से बहुत जानवरों की नस्ल इतनी ही बढ़ जाए कि इंसान के लिए जमीन पर चलना करना मुश्किल हो जाए, और ऐसी घटती भी नहीं है कि नस्ल इंसान शिकार कर करके खत्म कर दे तो एक अलग बात है, लेकिन कुदरत के निजाम में ऐसी धांधली नहीं है कि नस्लें खत्म हो जाए। ये एक ऐसा बेहतरीन निजाम कुदरत ने बनाया कि जिस जानवर की नस्ल कम पैदा होती है तो अल्लाह ने उन जानवरों के दिलों में मां की ममता बहुत ज्यादा रखी है ताकि इनका बच्चा मरने ना पाए, और जिस जानवर की नस्ल हजारों की तादाद में बढ़ती है उन जानवरों में मां की ममता को खत्म कर दिया ताकि ये बच्चे मरें, ज्यादा से ज्यादा मरें और जिंदा थोड़े बचे। आप देखिए मछली एक वक्त में हजारों अंडे देती है, एक वक्त में हजारों, लेकिन मछली जो हजारों लाखों अंडे देती है उस मछली के दिल से मां की ममता को अल्लाह ने खत्म कर दी। हजारों अंडे देके पहले तो लाखों अंडे देके हजारों को अंडे ही खा जाती है वो, और फिर उन अंडों से जो बच्चे निकलते हैं जिस दिन बच्चे निकले मां जितने खा सकती है एक वक्त में खा जाती है, बहुत थोड़े होते हैं जो बेचारे दाएं बाएं निकलने में कामयाब होते हैं और वो बच जाते हैं। अगर समंदर की मछलियां अपने बच्चों को ना खाती तो आज समंदर में पांव रखने की जगह ना होती, इतनी मछलियां होती। इतनी सांप हजारों अंडे देता है एक वक्त में, सांप की जो मादा है हजारों अंडे। अगर कुदरत ने उसकी जो ग्रोथ रेशो को कंट्रोल करने के लिए, बर्थ रेशो को कंट्रोल करने के लिए सांपनी के दिल से मां की ममता निकाल दी, अब वो क्या करती है, अंडे पहले तो खा जाती है, कुछ अंडे बच गए तो फिर अपने बच्चों को खाना शुरू कर देती है। एक दो बच्चे होते हैं तो कहीं दाएं बाएं निकलने में, जिंदगी बचाने में कामयाब हो गए। इसके बरस हम मुर्गी को देखते हैं, चिड़िया को देखते हैं, ये छह छह महीने में 12 अंडे बमुश्किल देंगे ये, और तो उसमें मुर्गी अपने अंडों की भी हिफाजत करती है, जा जाके देखती रहेगी और फिर 20-24 दिन बैठती है उन अंडों पे। जिस दिन चूजे उन अंडों से निकलते हैं मुर्गी की टोरी बदल जाती है, आपने देखा हो, अंदाज ही बदल जाते हैं, ऐसी भिन्नाई भी फिन्नाई भी, कि मेरे बच्चों की तरफ किसी ने टेढ़ी आंखों से देखा, कैसा सबने देखा ही होगा ये मंदिर कैसा जो है ना वो घबराती है हर वक्त, तो क्योंकि उसकी रेशो कम बढ़ता है तो कुदरत ने उसके दिल में मां की ममता बहुत की, ये थोड़े हैं लिहाजा इन सबकी हिफाजत करनी पड़ेगी। दो चार को बिल्ली खा जाती है उनमें से अक्सर जो है ना बचने में कामयाब हो जाती। तो इससे मेरे भाई पता चलता है कि ये कायनात का निजाम ऐसी बेलगाम नहीं है। मा ही इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बातें बताते थे मुशरिकीन को काफिर को तो वो कहते थे कि कुछ भी नहीं है, बस ये दुनिया की जिंदगी है, दुनिया के तसर्रुफात हैं, कोई खालिक नहीं है, कोई गॉड नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है जो चलाने वाला हो निजाम को, बस ये कायनात के तसर्रुफात हैं। तो कायनात इतनी जहीन कैसे हो गई जो ये सोच सोच के खुद तसर्रुफात कर रही है, ये कैसे मुमकिन है भाई? कुरान ने एक सवाल उठाया है, अम खुलिको मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। फरमाया कि तुम खुद से बने हो या तुमने अपने आप को खुद बना लिया है, क्या इत्तेफाक से तुम वजूद में आ गए? मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, हमारे यहां वीडियो कैमरे जो इसके जो इंजीनियर होते हैं ना वीडियो कैमरे के, जामियत रशीद ने हमने उनको दावत दी थी तो उन्होंने बताया कि जो वीडियो कैमरा आज डिजिटल वीडियो कैमरा है ये इंसानी आंख को देख के बनाया गया, यानी इंसानी आंख हकीकत में एक वीडियो कैमरा है, जो दो कैमरे अल्लाह ने लगा दिए दिमाग में, इसमें वही अमल होता है जो ये जो डिजिटल कैमरे में हो रहा है, रोशनी टकराती है लेंसेज से, लेंसेज से वो रोशनी बरकी लहरों में तब्दील होती है, फिर वो अमल रिवर्स होकर दोबारा तस्वीर बनती है, उल्टी तस्वीर बनती है, फिर दिमाग उसको सीधा करता है। बिल्कुल उन्होंने कहा यही अमल साइंसदानों ने देखा आंख में कैसे तस्वीर बन रही है, तो आंख की तरह का एक आला बना दिया जिसको वीडियो या डिजिटल कैमरा कहा जाता है, उसको देख देख फर्क इतना है कि यहां गोश्त को उसकी चीजें वहां उन्होंने मसनू चीजें लगा दी। तो मुझे एक बात बताइए, ये मैं कुरान की साहिब की तशरीह कर रहा हूं कि डिजिटल कैमरे को देख के कोई ये कह सकता है कि ये इत्तेफाक से वजूद में आया है? कोई ये कह सकता है? इस ईजाद को साइंसदानों का कितना बड़ा कमाल समझा जाता है, कितना बड़ा कमाल समझा जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही तस्वीर बनाता है जैसे यानी सामने बंदा मौजूद है, बल्कि हम उसको बाज उलमा तो कहते हैं तस्वीर ही नहीं है, ये तो वही बंदा है जो उसकी सामने बैठा हुआ स्क्रीन पे आ गया, आईने की तरह है। तो अब आप मुझे बताइए कि ऐसा इत्तेफाक डिजिटल कैमरे में खुद से नहीं हो सकता, तो जिस कैमरे से कॉपी करके बनाया गया वो कैमरा इत्तेफाक से कैसे बन गया? हाल नहीं आ रही समझ में बात आप जरा, जिस कैमरे को कॉपी करके बनाया गया है आंख को देख के, वो आंख खुद ब खुद बन सकती है किसी डिजाइनर के बगैर? जैसे डार्विन कहता था ना वो बंदर से तरक्की करते करते पहले वो एक सेल बना फिर ये ऐसे तरक्की कर करोड़ों साल में, करोड़ों क्या खरबों साल में ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक आंख नहीं बन सकती, उसकी अपनी जगह फिटिंग, फिर उन दोनों आंखों को अपनी जगह फिट होना, ऐसे कि भेंगा भी ना हो, थोड़ी सी सेटिंग आउट हो जाए, दो के चार और चार के आठ नजर आना शुरू हो जाते हैं इंसान, और फिर कानों की फिटिंग अपनी जगह, नाक अपनी जगह, जबान अपनी जगह, ये क्या बात है कि दांत किधर ही हो गए कहीं और नहीं हो गए? फितरत को मालूम था कि जब ये रोटी यहां रखेगा तो चखने की सलाहियत के लिए जो आला होगा वो भी इधर होगा जबान, और चबाने के लिए जो इसको ग्राइंडर मशीन दी जाएगी वो भी इसी में होनी चाहिए, वरना चबाएगा कहीं और चखेगा कहीं और से निजाम धर्मभरम हो जाएगा इसका। सूंघने के लिए नाक, सांस लेने के लिए नाक, पकड़ने के लिए हाथ, हर हर चीज को अहसना कुल्ल शैइन खल्कहु, अल्लाह फरमाते हैं बेहतरीन चीज से हमने बेहतरीन अंदाज से हर चीज को बनाया, सुम्मा हदा, फिर उसे उसकी फितरत पे चला दिया, तो उस रास्ते पे चला दिया जिस पे उसको चलना चाहिए। तो ये सब इस बात की अलामत है मेरे भाई कि ये कायनात ऐसे ही बेतुके तरीके से नहीं चल रही, इसे चलाने वाला कोई है और वो बहुत जबरदस्त हिकमत और बसीरत वाला मसलहत वाला है, ऐसा ही नहीं है हम हमें बस एक उसने निजामे कायनात चला दिया और उस इस तसर्रुफात का कोई मकसद ना हो, ऐसा नहीं। एक मिसाल देके फिर मैं आगे बात को चला के खत्म करता हूं कि ये जो दरिंदे पैदा किए हैं इस कायनात में, कुरान मजीद में अल्लाह ने एक दावा किया है, वसख्खर लकुम मा फिस समावाती व मा फिल अर्दी जमीअन मिन्हु, ये बड़ा अजीब दावा है। अल्लाह ने फरमाया कि ये जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है ये सब का सब मैंने इंसानों के लिए बनाया, जो कुछ आसमानों में जो कुछ जमीनों में, तमाम का तमाम, यानी जमीन का मतलब क्या, तमाम का तमाम, मिन्हु मैंने अपनी तरफ से तुम्हारे काम में लगा दिया, तुम नहीं काम में लगा सकते थे अपने, मैंने लगा दिया इसको तुम्हारी खिदमत,
इससे ही पता चलता है कि कायनात की कोई चीज बेकार नहीं है, कोई चीज बेकार नहीं। वो अलग बात है कि हमें बहुत सारी चीजों के फवायद नजर नहीं आ रहे, बहुत सारी चीजों के फवायद नजर नहीं आ रहे। एक दफा एक मजमून मैंने अखबार में पढ़ा एक सहाफी का, उसने उस मजमून का नाम था ऑस्ट्रेलिया में खरगोश, नाम बड़ा अजीब, ऑस्ट्रेलिया में खरगोश। उसने बताया कि कोई सैयाह आया था पाकिस्तान, यहां खरगोश उसे बहुत अच्छे लगे, ऑस्ट्रेलिया में खरगोश नहीं थे, तो उसने एक जोड़ा ले लिया कि ऑस्ट्रेलिया में मैं ये इसकी नस्ल बढ़ाऊंगा, जंगलों में छोड़ दूंगा ताकि हमारे यहां भी ये जानवर हो। कह रहे अल्लाह की कुदरत के वो कई साल जब गुजरे हैं तो वो खरगोश की नस्ल इतनी बढ़ी, इतनी बढ़ी कि तंग आ गए जो किसान थे, खरगोश खेतों में घुसते और पूरे पूरे खेत चट करके चले जाते, पूरे पूरे हॉल आते खरगोशों। तो वो किसान हैरान थे कि भाई ये जिन मुल्कों में खरगोश पाए जाते हैं वहां तो ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है कि इतनी नस्ल बढ़ती हो कि वो पूरे पूरे खेत चट कर जाते हो। गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, बाकायदा खेतों के गिर्द बाड़ लगाई गई। तो खरगोश को आपको मालूम है कि वो बिल बना लेता है, फौरन सुरंगे बनाता है। सर सुरंग भी देखें, खरगोश कितनी लंबी सुरंग बनाए, मैला नहीं होता वो, मैला नहीं। सफेद रंग का खरगोश जब सुरंग बनाना शुरू करता है, खोदते खोदते खोदते, क्योंकि कुदरत ने उसके, तो उसके लाइफ स्टाइल यही है। अब अगर वो मैला होता तो सारा दिन नहाता रहता शैंपू से, उसका कोई काम ही ना होता। तो कुदरत ने उसके जिम्मे चूंकि काम ऐसा लगा दिया, उसको घर बनाने के लिए सुरंगें बनानी है, तो कुदरत ने कुछ ऐसा उसके जिस्म में निजाम बनाया कि मिट्टी उसको नहीं लगती, एक ये झाड़ेगा फौरन साफ। हमारा एक मजदूर कुआं खोदना शुरू करता है, थोड़ी देर में महल्ले वाले पहचानने से इंकार कर देते हैं कि ये वही आदमी है कोई और। इतना गंदा, इतना मैला, उसके इर्द गिर्द जो देख रहे होते हैं ना शौकिया कुआं खुदते हुए, वो भी मैले हो जाते हैं। लेकिन खरगोश सुरंग बनाता है कितनी लंबी लंबी, पांव से पता नहीं कैसे मिट्टी निकाल के बाहर लाता है। ऐसा भी नहीं है कि एक टोकरी में मिट्टी डाले और ऊपर फेंके, दूसरा खरगोश उठा के ऊपर वाले को पार्सल करे। बस उसका एक अजीब निजाम है, बनाते बनाते लंबी लंबी सुरंगें बनाता है। तो उन्होंने क्या किया, खरगोशों ने सुरंगें बना बना के वो खेतों में घुसा, उनके लिए बाढ़ की कोई है, कुछ हैसियत ही नहीं। तो गवर्नमेंट आजिज आ गई उस नस्ल को, खरगोश की नस्ल को कंट्रोल करने पर। लोगों को अलाव किया गया, इजाजत दी गई कि भाई जो जितने खरगोश काट के खा सकता है खा ले। लोग जंगलों में निकल गए खरगोश की नस्ल पे, क्योंकि खरगोश आप शिकार के जरिए जितने भी मारे ना, इसकी नस्ल बढ़ती बहुत तेजी से, बहुत तेजी से नस्ल बढ़ती। तो बिल आखिर एक कोई दवा ईजाद की गई जो खरगोश की मरघूब खुराक में मिला के डाली गई, तो वो खरगोश वो खाते तो उससे मर जाते। तो जब तक कहते हैं एक खरगोश भी, यानी एक जोड़ा भी जिसके बारे में यकीन हो गया ना जिंदा है, उस वक्त तक हुकूमत चैन से नहीं बैठती, सारे खरगोश जब तक खत्म नहीं हो। फिर रखे होंगे, पाले होंगे बाकायदा उसमें फॉर्मिंग के जरिए अपनी निगरानी में, तो एक अलग बात है। तो फिर इस पर गौर हुआ कि ये क्या बात है, दुनिया के दूसरे ममालिक में ऐसा नहीं। तो नतीजा ये सामने आया कि जिन जंगलों में कुदरत ने खरगोश पैदा किए हैं, उनमें खरगोश को खाने वाले दरिंदे भी पैदा किए, वो नस्ल बढ़ने नहीं देते। एक हद तक बढ़ती, उससे ज्यादा बढ़ेगी तो उन दरिंदों का राज हो जाता है, वो खा खा के मजे उड़ाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मछली की ग्रोथ जब बढ़ेगी समुन्द्र में, तो दूसरे मछलियों के मजे हो जाएंगे, वो खुद खा के उस नस्ल को कंट्रोल करती है। ऐसा कंट्रोलिंग का फितरत ने पहले से एक निजाम इस कायनात में बनाया हुआ, तो खरगोश का भी। तो इससे पता चलता है कि वो दरिंदे जिनको हम अपने फायदे की चीज नहीं समझ रहे, तो कुदरत इनमें बहुत सारे दरिंदों से नस्ल को कंट्रोल करने का काम ले रही है। और जाहिर है ये कंट्रोल करना इंसान के हक में मुफीद है, वरना इस जमीन पे जानवरों का राज होना शुरू हो जाए, इंसान को जो है ना, जमीन इंसान के लिए तंग हो जाए। तो मैं जल्दी जल्दी बात को समेटता हूं। देखिए, इन तमाम बातों से पता चलता है, इस कायनात की निशानियों से, कि फितरत ने, अल्लाह ने, खालिक़े कायनात ने इस निजाम को चलाया है और इसमें कोई खास हिकमत और मसलहत रखी है। तो हमने एक असल बात की तरफ, जहां से मैंने शुरू की थी, हम ये देखते हैं कि इस कायनात की सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान है और इंसान को तरक्की का सबसे ज्यादा शौक है। लेकिन हम देखते हैं कि ये तरक्की करते करते अचानक मौत का शिकार क्यों हो जाता है, अचानक मौत। और इतनी इज्जतदार मखलूक, इतनी इज्जतदार, ऐसा ऐसे मुर्दा बनके मिट्टी और कवर के कीड़ों का निवाला क्यों बन जाती है। आप देखें ना, एक आदमी मेहनत करते करते कहां तक पहुंचता है, और हम देखते हैं कि उसकी सारी तमन्नाएं मौत खाक में मिला देती है, बहुत सारी तमन्नाएं खाक में। आप कब्रिस्तान जाके देखें तो आपको कब्रिस्तानों में ब्रिगेडियर कर्नल चपरासी भी नजर आएगा, ब्रिगेडियर कर्नल भी नजर आएंगे उसमें, और आपको एक जो है ना वो ओहदेदार लोग भी नजर आएंगे और कौम के गरीब लोग भी नजर आएंगे। तो ये सारे एक जैसे क्यों हो जाते हैं बाद में जाकर? ऐसा क्यों नहीं होता कि एक आदमी ने दुनिया में ज्यादा मेहनत की हो तो कब्र में जो है ना जरा कुछ उसकी उसकी जिस्म कम से कम खराब ना हो? ये बड़े लेवल के आदमी थे, ये काफी खाती पीती फैमिली से इनका ताल्लुक था, या ये इज्जतदार आदमी थे तो इनके जिस्म पे कीड़े कम होंगे और वो दूसरे के ज्यादा होंगे। हम देखते हैं कितना ही इज्जतदार, अमेरिका का सदर की दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत की जाती है, काबिल इज्जत है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन समझा भारत जाता है उसका भी वही अंजाम हो। चांद पे कदम रखने वाला साइंसदान नील आर्मस्ट्रांग, जिसे दुनिया हसरत से देखती है, चांद पे पहुंच के उतरा वो भी बेचारा कब्र के अंदर ही। इस तरक्की का उसको इस दुनिया में कोई फायदा नहीं। अंजाम फ्यूचर मुस्तकबिल सबका एक जैसा हो रहा है, एक जैसा हो रहा है। जीतने वाला भी हार रहा है, हारने वाला भी हार रहा है, जीतने वाला भी हार रहा है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे देखिए दौड़ लगा रहे हो ना तीन चार अफराद और बहुत बड़ा इनाम रखा होगा, जो जीत जाएगा उसको इतने लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन जो लाइन है ना जिसे क्रॉस करना है और उसके बाद जीत का ऐलान होगा कि जिसने इस लाइन को क्रॉस किया वो जीत जाएगा, उस लाइन के बाद एक गहरी खाई है। उस लाइन के बाद क्या है? एक गहरी खाई। आपको पता है कि एक कदम मेरा इस लाइन के पार पड़ा तो एकदम तो ब्रेक लगेगी नहीं, तो अगला कदम क्या होगा? नीचे गहरी खाई। तो आप क्या बोलोगे? भाई यहां तो जीतने वाला भी बराबर, हारने वाला भी बराबर। हारने वाला भी जब लाइन को क्रॉस करेगा अगला कदम उसका गहरी खाई में, जीतने वाला भी जब क्रॉस करेगा अगला कदम उसका उस गहरी खाई में, दोनों पड़े हुए होंगे, दोनों की हड्डी पसली एक हो चुकी होगी। तो आप इस दौड़ में फिर हिस्सा नहीं लेंगे, आप कहेंगे यहां जीतने वाले का भी वही अंजाम होता है गहरी खाई और हारने वाले का भी वही अंजाम। तो मेरे भाई ये कब्र का गड़ा ये हजार फुट से भी ज्यादा ऐसी गहरी खाई है, क्योंकि उस गहरी खाई में गिर के शायद बचने की कोई उम्मीद हो, कोई नीचे कोई ऐसी फोम के गद्दे लगा दिए कि भाई या पैराशूट का कोई निजाम इंसान कर ले कि गिरे और पैराशूट खुल जाए और मरने से बच जाए। लेकिन ये मौत और कब्र का गड़ा एक ऐसी गहरी खाई है कि इसमें दुनिया की हर चीज में हर आदमी का इख्तलाफ है, हर चीज में। आप देखें दो आदमी बैठ जाएंगे ना, सौ बातों पे अगर डिस्कस करेंगे तो उनमें पचास ऐसी होंगी जिनमें दोनों की राय मुत्तफिक नहीं होंगी, बमुश्किल पचास ऐसी होंगी जिनमें दोनों की राय एक जैसी, जबकि ये दोनों सगे भाई हों, एक ही मजहब एक ही नजरिए के। इंसान की तबीयतों में राय में बड़ा इख्तलाफ होता है, क्योंकि इंसान बड़ी जहीन मखलूक है, वो किसी की बात को बिला दलील मानती नहीं और फिर अपने दलाइल हरेक के पास होते हैं, कौमों के नजरियात में इख्तलाफ। लेकिन एक बात जिससे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क्यामत तक आने वाले तमाम इंसान, तमाम साइंसदान, तमाम मजहबी स्कॉलर, देहरिए और हिंदू और सिख, हर किस्म के मजहब वाले, लामजहब मर्द हो या औरत, अहमक हो या बेवकूफ हो या जहीन हो, सारे इस पर मुत्तफिक हैं, अंजाम हमारा मौत, खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा हमारा। और इस वक्त हुए जमीन पर जितने लोग हैं आज से 80 साल 90 साल के बाद, बहुत ज्यादा आप लगा लें 100 साल के बाद, इनमें से एक भी नहीं होगा। अगर आप पूछें ना कि एक हकीकत कि जिससे इंकार मुमकिन नहीं है, तो सबसे बड़ी हकीकत यह कि आज से 100 साल के बाद इस रूए जमीन पर अभी जितने इंसान हैं इनमें से एक भी जिंदा नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। सारे जो तरक्की तरक्की की बातें सुबह शाम कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम जनाब वहां बम फाड़ देंगे और इस मुल्क पे हमारा कब्जा, उस मुल्क के जखायर पे हमारा कब्जा, जो इंसान भी सुबह शाम इतने बड़े बड़े, हम तो छोटे छोटे प्लानिंग करते हैं ना, इसी को हम बहुत बड़ा समझ लेंगे, मैं यहां जॉब कर लूंगा, मेरी 25,000 सैलरी हो जाएगी, फिर 30,000 हो जाएगी, फिर मैं जनाब 120 गज का एक घर बना लूंगा। वो हम ये हमसे जो बड़े लोग हैं वो और सोचते हैं, वो कहते हैं अभी मैं अमरीका का सदर हूं, अमरीका की हदूद बढ़ा के मैं जनाब वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर लूंगा, फिर मैं इराक पर कब्जा कर लूंगा, फिर वहां का ये वो, फिर अगले 5 साल के लिए भी मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, वो ये सोच रहे हो, फिर वाले नहीं आ रहे, फिर वो ऐसे सोच रहे हो। अगर वो ये देखें एक हकीकत है कि भाई कब तक हो जाएगा, कब तक हो जाएगा, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए हो जाएगा, तो 20 साल इससे ज्यादा उम्र अगर कोई वजीर आजम बना हुआ है ना, हम अपने सदर के बारे में 100% यकीन से कह सकते हैं कि आज से 20 साल के बाद हमारे सदर इस दुनिया में नहीं होंगे। ये हल्दिया कुरान पे हाथ रख के कहा जा सकते हैं, इतनी एज हो चुकी है कि अब 20 साल के बाद वो बड़े बड़े से हमारी वो खुराकें नहीं है जो अमेरिकन की हैं, उनकी तो एक एक खुराक में खुरदरीन से देखे जाते हैं, कोई जरसुमा कोई जरासीम तो नहीं है, इतनी उनकी हाइजेनिक खुराक होती है और बीमारियों के इलाज के लिए उनके पास डॉक्टर, वो नहीं बचते। चाइनीज के बारे में मशहूर है, बहुत खुराक का ख्याल करते, उनकी इतनी लंबी उम्र नहीं होती, तो हमारे सदर वजीर आजम और हम लोगों की कहां से उम्र होंगी। वो पता है कि 10-15 ये भी उस सूरत में कि अपनी उम्र मुकम्मल करके जाए, इससे पहले कोई हादसा हो गया, कोई बीमारी लायक हो गई तो उससे पहले मर जाए। तो मेरे भाई ये कुदरत जो है ना इस तरह से मौत देके एक हकीकत हमें बताना चाह रही है। कुदरत जो है ना ये अचानक मौत और ऐसे इंसान के मौत के बाद कुछ भी नहीं बचता, एकदम बिल्कुल जीरो कर देती है उसको। ऐसा भी नहीं होता कि बहुत ताकतवर की मौत अगर हो तो थोड़ा सा करंट उसमें बाकी रहे और एक कमजोर की मौत हो तो वो बिल्कुल मर जाए, ऐसा भी नहीं। ताकतवर मरेगा वो भी बिल्कुल जीरो, एकदम जीरो मुर्दा हो जाएगा। आप उसके जिस्म को मोड़े तोड़े आग में फेंके कतले बना दें, कुछ नहीं कर सकता वो। बज़बाने हाल बता रहा होता है कि जो है ना ये दुनिया सब कुछ छीन के मुझसे चली गई, सब कुछ छीन लिया। बड़े बड़े दहशतगर्द जिनके एक एक आवाज से दुकानों के शटर गिर जाते थे और ऐसे एक गोली लगती है दाएं बाएं हो गई इधर से पार हुई, उसके बाद अब उस बेचारे को उठा के ईडी सेंटर में ले जा रहे हैं, कभी कहां रख रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। उसको आप दफनाएं तो भी पड़ा रहेगा, नहीं दफनाएं तो भी पड़ा रहेगा। उसकी इज्जत करें इकराम करें तो भी कुछ नहीं कह सकता, रुस्वा करें जलील करें तो भी कुछ नहीं कर सकता। ये चंद सेकेंडों की बात होती है, चंद सेकेंडों। तो कुदरत ने ऐसा क्यों बनाया है निजाम? असल बात यह कि कुदरत इंसान को सबक देना चाह रही है। समझ में आ रही है कोई बात? फितरत इंसान को क्या बताना चाह रही है? सबक, कि ये दुनिया जैसी नजर आ रही है ऐसी है नहीं। समझ रहे हैं ना, ये दुनिया जैसी नजर आ रही है ऐसी है नहीं, हकायक कुछ और है, ये ख्वाब है, ख्वाब। एक आदमी कितना ही अच्छा ख्वाब देख रहा हो, कोई आगे जगा दे तो कैसा दिल चाहता है उसको उठ के लगाए थप्पड़ खींच, लेकिन ख्वाब में अगर उसे आके कोई कहे ना कि ये ख्वाब है तो कभी यकीन नहीं करेगा। इतना खुश होगा मेमोरी का, कई लोगों को ग्रीन कार्ड चाहिए होता है नहीं मिलता, ख्वाब में मिल जाता है। जा रहे हैं अभी जहाज में बैठे हैं अमरीका जा रहे हैं, ख्वाब में तसव्वुरात आ रहे हैं, मैं ये करूंगा मैं यूं करूंगा, और कोई आके उठा दे भाई उड़ जा, झोंपड़ी में सो रहा है आके उठा दे भाई उड़ जा, लाइट जो है ना वो चली गई है या पसीने से आंख खुल गई या कुछ भी हो गया, उसे कितना गुस्सा आएगा कि मैं वहीं का वहीं पड़ा हूं। तो वो सोचेगा मैं भी कितना बेवकूफ था, ख्वाब की जिंदगी में मैं हद से ज्यादा खुश होने लगा। तो याद रखिए, जैसे ख्वाब की जिंदगी से जब बेदार किया जाता है तो इंसान की आंखें खुल जाती हैं और उसे पता चलता है कि भाई वो तो ख्वाब था, वो तो खत्म होना ही था बहरहाल। तो याद रखिए, इसी तरह ये जिंदगी भी बहरहाल खत्म होनी है, मौत का फरिश्ता आके हमें जगा देगा बरज़खी जिंदगी के लिए, यहां से हमें ट्रांसफर कर देगा, हमारा मुंतकिल कर देगा, क्योंकि खत्म, ये मादी जिंदगी तुम्हारी खत्म, ये जो मैटर दिया था ना तुम्हें, तुम्हारी रूह को, ये एक आजमाइश के लिए दिया था, ये जो है ना रूह इस मैटर से, इस मादे से निकाल ली जाएगी और इस मादी जिंदगी से ताल्लुक खत्म कर दिया जाए। तो और ये कुदरत ने इसलिए रखा है ताकि इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया गया उस मकसद से इंसान गाफिल ना हो। इंसान को अल्लाह ने बनाया है आजमाइश के लिए। बार बार कुरान ने इस बात का तस्करा किया कि ये जिंदगी असल नहीं है, असल नहीं है ये। अगर देखें मारने के लिए पैदा किया होता ना कि बस मर के खत्म हो जाओगे, तो भी ये कुदरत पे बहुत बड़ा इल्जाम था कि इस कायनात को बना दिया इंसान के लिए और इंसान को बनाया मरने के लिए, तो बेमकसद काम हो गया, वैसे ही खाओ पियो मौज मिला करो मर जाओ खत्म। तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि मा खलकना समावाती वल अर्दा वमा बैनहुमा लाइबीन, फरमाया हमने आसमानों और जमीनों को और इस इंसान को हमने खेल तमाशे के लिए, यानी इसलिए नहीं बनाया कि हम टाइम पास करना चाह रहे थे, बस एक खेल देखना चाह रहे थे कि गुड़ियों और गुड्डों का हमने बना दिया और हम देख के खुश हो रहे हैं, मर के खत्म हो रहे हैं, कोई किसी को काट रहा है, कोई किसी को जुल्म कर रहा है, कोई इंसाफ कर रहा है, कोई एहसान खरामोश है, कोई एहसान मंद है, कोई शुक्र गुजार है, कोई नाशुक्रा है, कोई मां बाप का फरमा बरदार है, कोई नाफरमान है, वो देख रहे हैं कि कौन क्या करता है, उसके बाद सब बराबर। ऐसा नहीं है, इंसान वाहिद मखलूक है जिसे ख्वाहिशात भी दी अल्लाह ने और अकल भी दी। इंसान के अलावा जितनी मखलूक है, बास के पास ख्वाहिशात तो हैं अकल नहीं है, लिहाजा उनको भी अल्लाह ने किसी आजमाइश में नहीं डाला। जानवर के पास ख्वाहिशात हैं अकल नहीं है, लिहाजा जानवर अच्छा करे बुरा करे उसका हिसाबो किताब नहीं है जैसे इंसान का हिसाबो किताब है। کچھ بھی اس کو بیچارے کے پاس عقل ہی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کیا پتا عبادت کیا ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوتا ہے، اور بلی اپنے بچوں کو کتنی محبت سے پالتی ہے پالتی ہے، بچے جس دن مستغنی ہو گئے بلی کو سلام کر کے چلے جاتے، کبھی نہیں پوچھتے کہ ہماری ماں جس نے پالا بوڑھی ہو گئی ہوگی خدمت کریں، نہیں ان میں عقل ہی نہیں ہے، سینس نہیں ہے یہ. لیکن انسان اگر بوڑھے ماں باپ کو جوانی میں چھوڑ کے چلا جائے، انگریزوں کی طرح اولڈ سینٹر میں داخل کر دے، ہمارے معاشرے میں ایسا آدمی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا اور رہنا بھی نہیں چاہیے، کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا اور رہنا بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ انسان کو عقل دی اور شعور دی اللہ نے. دوسری مخلوق اللہ نے بنائی فرشتے، جن کو اللہ نے عقل دی مگر خواہشات نہیں دی، لہذا ان کی بھی آزمائش نہیں، انہیں جو کہا جائے ان کا کوئی دلی کوئی خواہشات ہی نہیں ہے کہ وہ ان کا دل اس کے خلاف کرنے کو چاہے اور جبر کر کے وہ اس پہ چلے جو اللہ نے ان کو کہا ہے، لہذا ان کو بھی آزمائش، ان کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ کامیابی ہے نہ ناکامی. فرشتوں کو جو کہہ دیا یا فارو نہ مایو مرون، جو آرڈر دے دیا وہ کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ پیٹ نہیں ہے، خواہشات ان میں مرد اور عورت کا نظام نہیں ہے کہ اٹریکشن ہو مرد کی عورت کی طرف، عورت کی مرد کی طرف، لہذا ان میں نہ موبائل نہ ایزی لوگ، صحیح ہے نا، اور نہ سینما گھر نہ فلمیں نہ برائی نہ زنا نہ نکاح، نہ بچے نہ شادی، اور نہ کیونکہ بچے ہوتے ہیں تو پھر کمانے کی فکر، نہ لہذا نہ حلال کا تصور نہ حرام. تو ظاہر ہے حلال ہی کمائیں گے، حلال ہی کمائیں گے، وہ حرام کیوں کمائیں گے، وہ رشوت کیوں لیں گے، وہ کہیں گے ہمارے پاس ایک کروڑ کی جائیداد ہو وہ بھی ہمارے لیے، کچھ بھی نہ ہو تو وہ بھی ہمارے لیے برابر. لہذا فرشتے بھی پہلے سے موجود تھے اس زمین پہ، جانور بھی پہلے سے موجود تھے، الگ سے انسان کو پیدا کیا گیا، اور ایسی عجیب مخلوق پیدا کی جس کو خواہشات کا سمندر اس کے دل میں پیدا کر دیا. دل چاہتا ہے یہ بھی کر لوں، دل چاہتا ہے یہ بھی کر لوں، دل چاہتا ہے یہ بھی کر لوں، دل چاہتا ہے یہ بھی، صبح سے لے کے رات تک اتنی چیزوں کا دل چاہتا ہے نا ہمارا. سب سے پہلے صبح دل چاہتا ہے کہ نہیں اٹھوں، پڑا ہی رہوں بستر پہ، یہاں سے خواہشات شروع ہوتی. وہ تو آفس جانا ہوتا ہے، دفتر اسکول جانا ہوتا ہے، تو مار مار کے اپنے نفس کو اٹھنا پڑتا ہے، نہیں اٹھتا تو گھر والے مار مار کے اٹھاتے ہیں، تو کچلتی ہیں خواہشات، تکلیف ہوتی. پھر جناب دل چاہتا ہے کہ یہ کھا لوں، تو پھر کھاتا ہے وہ بیٹھ کے اپنی خواہشات کو، ناشتہ کرتا ہے، ناشتے میں جو دل چاہے گا وہ کھائے گا، کسی دن پراٹھا کھانے کا دل چاہے گا، کسی دن دم روٹی کھانے کا دل چاہے گا، کسی دن مکھن کھانے کا دل چاہے گا. پنجاب میں جو ہے نا گجراتا میں نے دیکھا وہاں پائے کھاتے ہیں، صبح اتنے پائے کھاتے ہیں اتنے، ایک صاحب کہنے لگے یہاں بھینسے کے اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہے کیا، سارے پائے تو یہ لوگ کھا گئے، کہ بھینسے کے لیے بھینس کس چیز پہ کھڑی ہوتی ہے یہاں، کتنے پائے ان کو شوق ہے. خواہشات کا ایک سمندر ہے انسان کے دل. پھر دفتر جائے گا، آفس جائے گا یا اسکول جائے گا، تو وہاں دل چاہے گا میں کام نہیں کروں، پڑھا ہوں آفس پہ سیٹ پہ بیٹھا ہوں، تنخواہ پوری مل جائے مجھے کسی طریقے سے، لیکن وہ مجبوری ہوتی ہے، کچھ نگرانی ہو رہی ہوتی ہے، جہاں نگرانی ہوتی ہے وہاں کچھ کبھی رہتے ہیں، نہ نگرانی نہیں ہوتی وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، ایسے ہی تنخواہ پوری لے رہتے ہیں. تو صبح سے شام بہت سی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، بہت سیوں کی حسرتیں دل میں رہ جاتی ہیں. حسرتیں جن خواہشات کی ہیں نا، وہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو اگر ہم لکھنا شروع کریں تو کاپیوں کی کاپیاں بھر جائیں، وہ خواہشات ختم نہیں ہوں گی. حسرتیں تو وہ تو اس لیے کہ پیسے نہیں ہے جیب میں، تو بس جو ہے نا گھٹ گھٹ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ جو ہے نا کہ نہیں کر سکتے، بس مجبوری ہے، ورنہ ہر آدمی کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں امریکہ چلا جاؤں، میں وہاں کا صدر بن جاؤں، اور میں جو ہے نا یہ کر لوں اور میں وہ کر لوں. جب جیب کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے بس میں انڈا موڑ سے آگے جا نہیں سکتا، میں انڈا موڑ تک جا سکتا ہوں، اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں. تو عورتوں کی بھی بڑی خواہشات ہوتی ہیں، یہ جب اداکاراؤں کو دیکھتی ہیں فلمی ایکٹرس کو، تو ہر عورت کا دل کرتا ہے میں بھی کاش اس جیسی حسین ہوتی، کاش میں بھی ایسی خوبصورت. عورتوں کو جو ہے نا آج کل بس ایک بیوٹی بیوٹی بیوٹی، ساری محنت اسی پہ، خوبصورتی پہ، حسن و جمال پہ. تو خواہشات ہے، زیور ہو، کپڑے اچھے ہوں، بیوٹی ہو اور جو ہے نا خوبصورتی ہو. پھر ایک خواہش ہوتی ہے میرا شوہر بڑا مالدار آدمی ہو، وہ بہت بڑا بزنس مین ہو، غریب آدمی سے میری شادی نہ ہو، یہ تمنائیں ہوتی ہیں. تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں جانوروں کی طرح خواہشات ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عقل بھی ہے. عقل اسے بتاتی ہے یہ خواہش پوری کر لینی چاہیے، یہ خواہش پوری کرنے کی نہیں، یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا اب یہاں آزمائش شروع ہے. دیکھو دل تو ماں باپ کی خدمت کبھی نہیں چاہتا، تبھی تو انگریز ماں باپ کو اولڈ سینٹر میں داخل کر دیتا ہے. اگر دل میں یہ خواہشات ہوتی نا کہ خدمت کا جذبہ، تو پھر انگریز تو ہم سے زیادہ خواہشات پوری کرتے ہیں، وہ تو سارے اپنے ماں باپ کے پاؤں دبا دبا کے جنت کماتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہماری خواہشات میں رکاوٹ، اولڈ سینٹر میں جمع. لیکن عقل اس کو برداشت کرتی ہے؟ عقل کہتی ہے نہیں. عقل کا مطلب ہی عربی میں روکنا. عقل کہتے ہیں، عقال کہتے ہیں رسی کو جو روک دیتی ہے، باندھ دیتی ہے. عقل بہت ساری چیزوں پہ انسان کو باندھ کے رکھتی ہے، یہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ دل تو چاہ رہے، لیکن یہ غلط ہے. دیکھیے یہ جو نشہ کر رہے ہوتے ہیں، ہیروئن پی رہے ہوتے ہیں پائپ کے نیچے، بوڑھے بھی ان کے پائپ، اور وہ برساتی نالے میں بیٹھے ہوتے ہیں، دل تو ہر ایک کا چاہتے ہیں ہم بھی ایک سٹا لگا کے دیکھیں، ان کو بڑا مزہ آ رہا ہے نا. لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ نہیں بھائی ایسے بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. لہٰذا عقل مند آدمی کہتے ہیں دور ہی رہو، کتنا ہی مزہ کیوں نہ آ رہا ہے مجھے یہ مزے نہیں چاہیے. عقل روکتی ہے انسان کو، عقل روکتی ہے. بہت سو کا ڈاکو بننے کا دل چاہتا ہے بن جاتے ہیں، بہت سو کو خیال آتا ہے نہیں بھائی ڈاکو بن گئے تو پہلی بات تو یہ کہ حلال کمانے کا پھر جذبہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم، پھر تو میں ہمیشہ یہی معاشرے کا اچھا فرد نہیں، اور کسی دن مارا گیا تو سارے مزے ایک دن میں ختم ہو جائیں گے، سارے مزے ایک دن. بعضوں کی عقل روک دیتی ہے اور بعض اپنی خواہشات کو عقل پہ. تو یہ جو کشتی ہے نا صبح سے لے کے رات تک، عقل عقل کی اور دل کی، یہ انسان کے لیے چل رہی ہے، جانوروں اور فرشتوں کے لیے نہیں چل رہی. اس کشتی میں جو جیت گیا اللہ کہتے ہیں وہ کامیاب، اور جو اس کشتی میں ہار گیا، جس نے اپنی خواہشات کو عقل پہ غالب کر لیا، تو وہ ناکام ہے، وہ ناکام ہے. عقل کہتی ہے کہ جس خالق نے پیدا کیا اس کی نافرمانی نہ کرو. عقل انسان کی یہی کہتی ہے. اس نے بتایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دیں نظروں کی حفاظت کریں. فرمایا الا علی ازواجہم، مرد کے دل میں اللہ نے شہوت رکھی ہے، عورت کے دل میں خواہش رکھی، مرد کی طرف میلان رکھا، مرد کے دل میں عورت کی طرف میلان. تو خالق نے قانون بنا دیا، وہ قانون اور ضابطہ یہ بنایا کہ فرمایا الا علی ازواجہم، یہ خواہش اگر پوری کرنی ہے تو نکاح کے ذریعے پوری کرو، نکاح کے ذریعے شادی کرو، شادی. تو اب جس جو خالق جو جس کی عقل اس کی رہنمائی کرے گی، اس کو پتا ہے کہ اگر میں خدا کی مرضی کے خلاف چلوں گا، خدا کی مرضی کے خلاف چلوں گا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس کی عقل اسے روکے گی زنا سے، اس کی عقل اسے زنا سے روکے گی. لہذا وہ زنا سے روکے گا، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرے گا، اور شادی والی نکاح والی پاکیزہ زندگی گزارے. اور جس کی خواہشات غالب آئیں گی وہ کہے گی کہ یہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، شادی کی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے، وہ زنا کی طرف جائے گا، جیسے آج نوجوان جا رہے ہیں زنا کی طرف. تو ایک چیز میں، ایک چیز نماز، خالق نے قرآن مجید میں کم سے کم 700 مرتبہ اعلان کیا نماز، 5 وقت نماز قائم کر رہے، بار بار بتایا کہ میں پیدا کرتا ہوں، میں نے بنایا، آسمان سے بارش میں برسا رہا ہوں، اور زمین کے سینے کو پھاڑ کے ترابر درخت اور نباتات میں پیدا کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں میں نے بنائی ہیں، تو میرا حق ہے کہ میرے سامنے سجدہ کرو. انگریز نہیں کرتے، کیوں کہتے ہیں ہماری ہم ہر وہ چیز کے ہمارے مزوں میں رکاوٹ بنے گی، ہم لوگ کیوں کریں. لیکن جو ایمان والے ہیں، جو خالق کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی عقل کہتی ہے کہ نہیں یہ کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا. جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، جس نے نظام کائنات کو سجایا، اس کا حق ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے. لہٰذا اس کا دل چاہے نہیں چاہے وہ کرے گا یہ کام. یہ آرام ہو جائے گا، میں بات کو 4-5 منٹ میں مکمل کرتا ہوں. اسے پانی ذرا دے دیجیے. جلدی جلدی بات کو ختم کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواہشات کے ایک سمندر ہے انسان کے دل میں. اللہ نے انسان کو بنایا ہے آزمائش کے لیے، اسی وجہ سے اس نے انسان کو عقل بھی دی اور خواہشات بھی. اب فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، طویل زمانہ ہر انسان پر ایسا آیا ہے کہ اس میں وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا. فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم انسان کو آزمانا چاہتے تھے لہذا ہم نے اسے سنتا اور دیکھتا بنا دیا. سننے کی صلاحیت بھی، دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، یہ صلاحیتیں اس کے اندر ہم نے پیدا کر دی. اب دیکھیے آج اگر ہم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے ساری خواہشات سے منع نہیں کیا، بہت ساری خواہشات حلال ہیں. عورت کی فطرت ہے نا زینت، تو اس کے لیے جائز ہے زینت اختیار کریں، ایسا لیکن ایسا کوئی فیشن نہ کرو جو حرام ہو شریعت نے جس کو ناجائز قرار دیا. بھویں بناتی ہیں آج خواتین, تراشتی ہیں, اس عمل پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اتنی ایسی بیوٹی کہ اس میں آپ اپنے جو ہے نا وہ فطرت کے بنائے ہوئے چہرے کو ہی بگاڑنا شروع کر دیں, اسی میں یعنی ڈینٹنگ پینٹنگ شروع کر دیں اگر آپ اس میں. بعض لوگ ناک کا آپریشن کروا کے باڑی کروا لیتے ہیں ناک, یہ بھی جائز نہیں ہے. جیسی بنائی ہے اسی پہ بیوٹی, اسی کو زینت دی جا سکتی ہے, تبدیلی نہیں کی جا سکتی, تبدیلی نہیں کی جا سکتی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتیں اپنے دانتوں میں خلا پیدا کرواتی ہیں, گھس گھسا کے ان دانتوں کو باریک کرواتی ہیں, اس لیے کہ دانت اللہ نے بنا دیا. اس کی زینت یہ ہے کہ آپ اس میں برش کر دیں, صاف ستھرا کر دیں, بہت آگے کسی کے دانت چڑیل کی طرح نکلے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے آپریشن کر کے تھوڑا اندر کروا دیا اس کو, لیکن اس سے زیادہ نہیں. آپ دیکھیں انگریز مکمل بدل لیتے ہیں اپنے آپ کو, ان کے فیشن کے بھی کوئی اصول نہیں ہے. جیسا مرد عورت بن جائے گا عورت مرد بن جائے گی, یہ حدود ہیں, خدا نے ان چیزوں سے پابندیاں لگائی ہیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, فرمائیے اسلام انسان کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. ایک حد تک ہے اس میں حدود ہیں, زینت کی حدود ہیں. عورت ایسی زینت کہ وہ مردوں کی مشابہ شروع کر دے, مرد ایسی زینت اختیار کرنا شروع کرے کہ وہ عورتوں کے مشابہ بننا شروع ہو جائے, یہ حرام ہے, ناجائز نہیں. تو کچھ اس کی پابندیاں لگائی ہیں اس زینت کے بھی, کہ یہاں تک ہے, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں, لیکن مکمل منع نہیں کر دیا. خواہشات کھانے پینے سے منع نہیں کر دیا کہ کھانے کی اجازت نہیں ہے, پابندیاں لگا دی کہ ناجائز نہیں کھا سکتے, حلال کھا سکتے ہو, ناپاک نہیں کھا سکتے. سور ہے, کتا ہے, بلی ہے, یہ ناپاک چیزیں, حلال چیزیں کھاؤ. چائنا میں کتے بھی کھا جاتے ہیں, بلیاں بھی کھا جاتی ہیں, لال گوشت بھی کھا جاتے ہیں, کیڑے بھی کھا جاتے ہیں, سب کچھ کھا جاتے ہیں. پابندیاں لگا دی, عقل بھی روکتی ہے انسان کو کہ تہذیب یافتہ ہے تو پاکیزہ چیزیں کھا سکتا ہے, ناپاک اور گندی چیزیں نہیں کھا سکتا. تو لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے عقل نہیں دیکھنی, ہم نے پروٹین دیکھنے کس چیز میں زیادہ ہے. پروٹین اگر کتے میں ملیں گے وہ کتا کھا جائیں گے, بلی میں ملیں گے وہ بلی کھا جائیں گے, تو وہ ہر چیز, وہ کیونکہ وہ آخرت کا تصور نہیں ان کے یہاں. آخرت کو مانتے ہوئے کہتے ہیں یہ دنیا ہے, تو جتنا کھا کھا کے موٹے ہو سکتے ہو جاؤ, ابھی مسلمانوں کی طرح کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, اس ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت ان کو نہیں. تو میں آخری بات کرتا ہوں میرے بھائی, جہاں جتنے مرد ہیں یہاں جتنی خواتین ہیں, یا تو ہم اپنے آپ کو بالکل ٹینشن فری کر دیں, انگریزوں کی طرح زندگی گزاریں, اور یہ جو ہم نے جمعے کی نماز کی ٹینشن بھی پالی ہوئی ہے, عید کی نماز کی, اور رمضان کے دو چار روزے اور ایک آدھ تراوی, اس کو بھی ختم کر دیں. کیا ضرورت ہے؟ اکبر اللہ آبادی نے اپنے بچے کو خط لکھا, وہ یورپ چلا گیا تھا, وہ انگلینڈ چلا گیا تھا, تو اس کو خط لکھا اشعار میں, کہا کہ چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا, شیخ اور مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا. یعنی وہ مسجد اور مولوی صاحب سے تعلقات ختم کر کے طنز کر رہے تھے اس کو کہ چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری, مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کو بھول جا, شیخ و مسجد سے تعلق ختم کر اسکول جا, چار دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی, کلر کی کر خوشی سے پھول جا. یعنی وہ انگریز ڈبل روٹی بھی اس لیے کھاتے ہیں کہ ٹائم اس میں بچتا ہے. روٹی ہم کھاتے ہیں اس کو کافی دیر چبانا پڑتا ہے, پھر پیٹ میں اترتی ہے تو ہضم ہونے میں بہت ٹائم, تو وہ روٹی فری ہیں. وہ کہتے ہیں روٹی کی ٹینشن, برگر کھایا چلتے چلتے آفس جا رہے ہیں, اور چلتے چلتے کھا کے کام کے, ترقی بس ترقی ترقی, مزے لذت عیش, یہ ہے ان کی زندگی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر یا تو میرے بھائی بالکل آزاد ہو جانا چاہیے, اگر ہمارا وہ نظریہ ہے جو یورپ کا نظریہ ہے, جو انگریزوں کا نظریہ ہے, نائٹ کلب جیسے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں یہ سب کچھ ہو جائے اور من مانی اور مزے کی لذیذ زندگی ہو ہماری, تو یا تو, اور میرا خیال ہے ویسے ہم بن نہیں سکتے, کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ بے شرم بننا پڑے گا, بہت زیادہ. اس کے لیے بوڑھے ماں باپ کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا, اس کے لیے بہنوں کی شادیوں کی ٹینشن. آج ہمارے گھر میں جوان بھائی کو اپنی شادی کی فکر, دوسری بہنوں کی فکر, انگریزوں کو یہ فکر ہوتی ہے. کبھی آپ نے سنا کوئی امریکہ والے بڑے پریشان ہیں, اوباما بڑے پریشان ہیں, میری قوم کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. وہ اس پہ تو پریشان ہے کہ گیس کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں, پیٹرول کے ہی تو سعودی عرب کا پیٹرول بھی چوس لوں اور افغانستان کی ساری معدنیات نکال کے لے جاؤں اور عراق سے پیٹرول اور وہ سارے ذخائر لے جاؤں, اس پہ تو ہے. لیکن یہ ٹینشن نہیں ہے کہ بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں, رشتے, وہ کہتے ہیں رشتہ وشتہ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ شادی کیا ہوتی ہے, واٹ از میرج, مزے کرو بس, زندگی گزارو, جو بچے ہو گئے ٹھیک ہے, نہیں ہو تو کون سی ہے. یہ تو ہماری ٹینشن ہے کہ جوان بہن ابھی عمر زیادہ ہو رہی ہے, پریشان ہے, مولوی صاحب سے دعائیں, مولوی صاحب کو دعا کریں مناسب رشتہ مل جائے, بہن اپنے گھر کی ہو جائے, اور اس کو جو ہے نا کوئی اچھا خاون مل جائے. یہ شریفانہ زندگی ہے. اتنی شرافت کی بھی میرے بھائی پھر کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا. اگر آخرت نہیں ہے, جنت جہنم کا تصور غلط ہے, یہ ہمیں غلط بتایا ہے مولویوں نے کہ یہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا مولوی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, تو یہ بھی اگر مولویوں نے عجیب عجیب باتیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں کہ جنت ہے جہنم ہے, تو یہ سب غلط باتیں ہیں. تو جتنی ٹینشن, یہ سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھنی چاہیے مگر, یہ خام خواہ یہ بالوں کی سیٹنگ خراب ہوتی ہے اس سے. آج بالوں کی سیٹنگ پہ بھی ٹھیک ٹھاک خرچہ آتا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے, مزے اڑائے انسان. لیکن اگر ہم اتنے بے شرم نہیں بن سکتے, اور میرا خیال ہے یقیناً نہیں بن سکتے, کیونکہ وہ تو انسانیت کی حدود سے. ہمارے ایک صاحب ہیں بھی سویڈن گئے, یہاں کراچی کے تھے یا پنجاب کے تھے مجھے بھی صحیح یاد نہیں, سویڈن گئے. تین چار دن کے بعد ان کا فون آیا میرے پاس, دنیا دار آدمی تھے دیندار نہیں تھے. فون آیا کہہ رہے میں جس دن سے یہاں آیا ہوں مجھے, میں نے داڑھی بھی رکھ لی ہے اور میں نمازی بن گیا ہوں. کہہ رہے میں پاکستان میں نہیں بنا تھا, یہاں بن گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یہ اتنے جانور ہیں یہ کہ مجھے عیاشی کی زندگی سے نفرت ہو گئی ہے یہاں. ویسے تو بڑے ارمان تھے کہ میں سویڈن جاؤں گا تو یہ بھی کروں گا, اور یوں جیسے ایک نوجوان آدمی کے دل میں ہوتا ہے کہ جنت نظر آتی ہے نا وہاں, یورپ ایک نوجوان کے لیے جنت ہے, ہر چیز الاؤ ہے وہاں, ہر عیاشی الاؤ ہے, کوئی اخلاقی جرم بھی نہیں سمجھا جاتا. ہمارے ہاں کم از کم یہ تو پولیس کا ڈر نہیں ہوتا, تو کم از کم یہ تو ہوتا ہے نا کہ میں معاشرے میں اچھا آدمی نہیں کہہ رہا ہوں مگر میں یہ لائف اسٹائل ہوگا میرا. لیکن وہاں ہر آدمی یہ کام کرتا ہے, کہتا ہے لیکن میں یہاں آ کے مجھے دین کی اور اپنے مذہب کی قدر ہوئی کہ مذہب نے ہمیں روکا ہوا ہے ایسا بنانے سے. کہہ رہے یہاں کے میں عیاش بننے کے بجائے مجھے ریورس گیئر لگ گیا, اور میں یہاں کے جو ہے نا, ایک تو میں نے واپس کی ٹکٹ بھی کروانی ہے, خیر میں پرسوں واپس آ رہا ہوں, اور میں یہ نہیں رہ سکتا یہاں. بالکل جاننا ہے, کہہ رہے اخلاق ہے نہیں. یہ تو اوپر اوپر سے تھینک یو ہے نا, لیجیے لائیے کیجیے تھینک یو, تو اوپر اوپر کے اخلاق ہیں. آپ دیکھیے جو قوم اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتی اس کے اخلاق کیسے اچھے ہو سکتے ہیں. اخلاق تو انسان کے سب سے پہلے اپنی بیوی بچوں اور والدین سے شروع ہوتے ہیں. وہ بیوی کی ٹینشن پالنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے کیا ضرورت ہے نکاح کر کے ایک عورت کو گھر میں لاؤ, پھر ساری زندگی کما کما کے اس کو کھلاؤ, اور پھر جائیدادیں تک اس کے نام کر لو, وراثت میں اس کو حصہ دو. کہتے اتنی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے, جب خواہش کا شیطان سر پہ سوار ہو نائٹ کلب جاؤ, جانوروں کی طرح اپنی خواہش کو پوری کر کے آ جاؤ. وہ یہ بیوی کو محبت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ اخلاق کہاں سے. ان کے اخلاق کسٹمر کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں, ان کے اخلاق کسٹمر کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں جس سے ان کو کوئی تجارتی لین دین ہوتا ہے. اس میں وہ بڑے امانتدار بھی ہوتے ہیں, دیانتدار بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھیے, یا تو اپنی ساری خواہشات پوری کریں, یا پھر یہ ہے کہ پورے پور شریعت پر چلیں, پورے شریعت. اور اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ اعلان کیا ہے, ام نجعل المتقین کالفجار. فرمائے تم دیکھ رہے ہو کہ اس کائنات کا نظام ایسا ہی نہیں ہے, بے تکا نہیں ہے. تو یاد رکھو کہ جو میرے خوف کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا اور جو اپنی منمانی زندگی گزارے گا, دونوں کا فیوچر ایک جیسا نہیں ہوگا. یہ واضح لفظوں میں قرآن نے اعلان کیا. اور فرمایا ام نجعل, کیا ہم دونوں کا مستقبل ایک جیسا کر سکتے ہیں؟ ہم سے یہ توقعات تم لگا سکتے ہو گے؟ دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے. دیکھیے حکومت میں جب کوئی بہت قومی کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو حکومت اس کو الگ سے پروٹوکول دیتی ہے, کوئی انعام دیتی ہے. ہماری حکومت کو لوگ گالیاں کیوں دیتے ہیں کہ یہاں پڑھے لکھے اور جاہل برابر ہے, پڑھے لکھے اور جاہل برابر, اس لیے لوگ برا بلا کہتے ہیں نا, یہاں کوئی ترقی کر ہی نہیں سکتا کہ حکومت حوصلہ افزائی نہیں کرتی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں پر حکمت بادشاہ ہوں, خالق ہوں, کوئی کام میرا حکمت سے خالی نہیں. ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی شراب کباب میں زندگی گزارے, ماں باپ کی نافرمانی میں, میرے سامنے سجدہ بھی نہیں کرتا, وہ اس کا مستقبل بھی قبر کا گڑا اور مر کے ختم, اور جو مان کے زندگی گزارے, راتوں کو تہجد پڑھے, میرے خوف سے لرزتا ہو, میرے خوف سے اس کی نگاہیں زمین پہ جھکتی ہو, بوڑھے باپ اور ماں کے سامنے اف نہ کرتا ہو کہ مجھے خالق کو جواب دینا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مستقبل بھی قبر کے کیڑے ہو کے ختم. فرمائے نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. قبر کی مٹی تمہارے جسم کو مٹی بناتی ہے, لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اسی مٹی کو دوبارہ جان دے کے ہم قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کریں گے انسان بنا کے. اولم یرل انسان, اور فرمایا کہ اس پہ تمہیں اعتراض ہو کہ ہم مٹی بن کے دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا پھر اولم یا یہ انسان و انا خلقناہ من نطفہ، پھر اپنے ماضی کو دیکھو، ہم نے پانی کے قطرے سے تمہیں بنایا ہے، تو جو رب تمہیں پانی کے قطرے سے بنا کے اس میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا سکتا ہے، وہ اسی مٹی میں تحلیل کر کے تمہیں دوبارہ بھی انسان بنا سکتا ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا منہا خلقناکم، تو اپنے ماضی کو دیکھو، اسی مٹی کو ہم مختلف مراحل میں گزارتے ہیں. ماں باپ جو خوراک کھاتے ہیں نا، وہ یا تو نباتات ہے یا گوشت ہے، وہ نباتات یا گوشت بھی جاتے ہیں نباتات سے ہی، اور وہ نباتات مٹی سے بنتے ہیں. ہم ایک آم کی گٹھلی زمین میں داخل کرتے ہیں تو اس میں آم تھوڑی ہوتے ہیں، مٹی ہوتی ہے جس کو مختلف شکلوں میں تبدیل کر کے آم بنا دیا جاتا ہے اور گندم بنا دیا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو، اسی مٹی سے تمہارے جرثومے بنا کے ماں کے بطن میں تمہیں انسان بنایا، اسی مٹی میں پھر تمہیں کسی کو کرنل بنا دیا، کسی کو بریگیڈیئر، کسی کو ڈاکٹر بنا کے کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ دوبارہ مٹی بن جائیں گے. فرمایا پھر مار کے دوبارہ مٹی میں تحلیل کر دیتے ہیں. یہ دو قدرت کے نمونے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. فرمایا وفیہا ومنہا نخرجکم، جو رب یہ کر سکتا ہے وہ تیسری دفعہ تمہیں دوبارہ ریورس کر کے مٹی سے دوبارہ انسان بنا سکتا ہے. تو بار بار قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تم مر کے ختم نہیں ہو جاتے، تمہارا جسم تحلیل ہو جاتا ہے، ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں ٹرانسفر ہوتے ہو. جیسے ایک خواب کا زمانہ ہے جو اس دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہے، ایک جاگتی حالت کا زمانہ ہے، اسی طرح ایک برزخ کا زمانہ ہے، اور پھر برزخ کے بعد ایک میدان حشر کا زمانہ ہے جس میں اس مٹی سے تمہارے ذرات کو جمع کر کے دوبارہ انسان بنایا جائے گا. کیونکہ اگر مٹی ہو کے سب کو ختم کرنا ہوتا، تو ایسی عجیب و غریب انسان کی شکل میں مخلوق نہ بنائی جاتی، اور اس کو ایسے بے لگام نہ چھوڑا جاتا، پھر ایسے نہ چھوڑا جاتا. تو ہم سب آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں. خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنی خواہشات کو لگام دے دے. میں قرآن یہ نہیں کہتا کہ خواہشات کو کچل دو. لگام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے کو سواری تو کرنی ہے، اسے بھگانا بھی ہے، لیکن لگام کا مطلب آپ کے کنٹرول میں رہے. وہ جہاں بھگانے میں فائدہ ہے وہاں تو اس گھوڑے کو بھگایا جائے، اور لگام سے جہاں موڑنا ہو وہاں موڑ دیا جائے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ روک کے رکھیں گھوڑے کو، چلائیں گے کبھی، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بے لگام کر دیں، گھوڑا اپنی مرضی سے چلنا شروع ہو جائے. تو اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ کہ اپنی خواہشات کو لگام دو. یہ بھی نہیں کہ خواہشات کو کچل دو ساری، کوئی خواہش ہی پوری نہ کرو. یہ بھی نہیں ہے کہ جیسا دل چاہ رہا ہے ایسے کرنا شروع کر دو، بلکہ اس کو لگام دو شریعت کی، مذہب کی، اسلام کی، اللہ کے احکام کی، قرآن کی، حدیث کی. جہاں خواہش پوری کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے وہاں پوری کرو، جہاں خدا نے حرام قرار دے دیا اس خواہشات کو ان سے روک. اور وہ خواہشات جن کو حرام قرار دیا ان میں بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا صرف کبیرہ گناہوں سے بچو، تو چھوٹی موٹی خطائیں میں معاف کر دوں گا. انتشتنیبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا صرف کبیرہ گناہوں سے بچو. کبیرہ گناہ کیا ہے؟ قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، عورت کا بے پردہ رہنا، بے پردگی کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کو ستانا کبیرہ گناہ ہے، بہنوں کی وراثت کھانا کبیرہ گناہ ہے. وتأکلون التراث اکلا لما، اللہ نے قرآن میں فرمایا جب تمہارے کسی لواحقین میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تم وراثت میں اس کو ورثہ کو حق نہیں دیتے، وراثت دبوچنے کی کوشش کرتے ہو. آج کتنے لوگ ہیں دس دس سال سے باپ کے مکان پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، کتنے لوگ. یہ کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح سود کھانا، سودی بینکوں میں ملازمت کرنا کبیرہ گناہ ہے. جوا کھیلنا، انشورنس بھی جوئے کا ایک سٹے کا مجموعہ ہے، اس میں ملازمت کرنا کبیرہ گناہ ہے. نماز جان کر چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے. کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کو اچھالنا، اس کے ایسے گناہ کو جو وہ چھپ کے کر رہا ہے لوگوں میں بیان کر کے اس کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. حرام کمانا یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ وہ ناپ تول میں کہا، معاشرے میں ناپ تول میں کمی بہت زیادہ ہے. کسی کے پاس سے نہیں، پیٹرول پمپ والا وہ ڈنڈی مارتا ہے. آپ کبھی پیٹرول پمپ سے پیٹرول لیں، بائک میں ڈالیں اور گھر آگے تولیں، آپ کو پورا لیٹر نہیں ملے گا. کتنے لوگ تو ڈبے لے کے جاتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کے پورا پیٹرول دے رہے نہیں دے رہا. ویل للمطففین، دیکھیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اللہ فرما رہے ویل للمطففین، تباہی ان لوگوں کے لیے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب اپنے پیسے لیتے ہیں تو پورے گن گن کے، اس میں کمی نہیں ہونے دیتے. واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب دوسرے کا حق دینے کا وقت آتا ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، فرمایا ان کو پتا نہیں ہے کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ ان کو اپنے سامنے زندہ کر کے ان سے حساب لے گا. لیوم عظیم، وہ بہت بڑا حساب کا دن ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا حساب دیں گے. اللہ نے ایک قوم کو ہلاک اور برباد کیا اسی وجہ سے کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی. تو تو آپ ہر آدمی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، دفتروں میں ٹائم پورا نہیں دیا جا رہا، تنخواہیں پوری نہیں جا رہی ہیں، کام آدھا کیا جا رہا ہے اور اپنا حق پورا وصول کیا جا رہا ہے، یا تو وہاں بھی آپ ڈنڈی مارے پھر حق لینے میں. تو یہ موٹے موٹے کبیرہ گناہ. ہمارا دین کوئی بہت مشکل نہیں ہے، پیچیدہ نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس کو اتنا پیچیدہ بنا کے پیش کیا ہے فرقواریت میں، اختلاف میں، اور نیلی پگڑی تو ہری پگڑی تو سفید پگڑی تو فلانی جو ہے نا وہ چپل، اور ایسے عجیب ایک تصور بنا کے پیش کیا ہے. بہت آسان. دیکھیں جو فطرت ہوتی ہے نا، فطرت کا تو مطلب جو جس پہ ہماری نیچر ویسے ہی چاہتی ہے چلنا. تو اللہ نے قرآن میں اعلان کر دی کہ اسلام تمہاری نیچر ہے، فطرت. دیکھیں اسلام میں کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، حالانکہ اسلام نے ہر چیز میں رہنمائی دی. اسلام چاہتا ایک مخصوص لباس رکھ دیتا مسلمانوں کا، لیکن اسلام نے مخصوص لباس کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ یہ پھر فطرت کے خلاف، کیونکہ ہر قوم کا اپنے خطے کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے ان کی فطرت ان کو ایک مخصوص لباس پہننے کا تقاضا کرتی. اب عرب میں حکم دے دیا جاتا کہ سب شلوار قمیض پہنیں گے مسلمان، انگریز تو سردی سے ٹھٹھر کے مر جاتے بےچارے، وہ شلوار قمیض میں اس شدید سردی میں کہاں چل سکتے ہیں وہ. اس لیے اسلام میں کوئی یہ نہیں ہے کہ شلوار قمیض پہننا سنت ہے، یہ جبا. آپ نے کبھی نہیں علماء کو کہتے سنا ہوگا کہ نہیں جبا پہننا سنت ہے لہذا سارے جبا پہنے، یا شلوار قمیض پہننا سنت ہے لہذا عرب جبے پہنتے ہیں، یا شلوار قمیض پہنتے ہیں، انگریز کوئی اور لباس پہنتے ہیں. ہر قوم کا اپنا، البتہ اس میں کچھ پابندیاں لگا دیں. عورت پہنے تو اس کا لباس عورتوں جیسا ہو، مردوں جیسا نہ ہو، عورت لگے دیکھنے میں ہو اور لباس پورا ہو. مرد کو حکم دے دیا لباس تمہارا جو ہے نا اپنی قوم اپنی اس کے لحاظ سے جیسا بھی ہو، لیکن سطر اس میں چھپا ہوا ہو اور اتنا چست نہ ہو کہ سطر نظر آتا ہو، اور مرد کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہو. ایک حد قائم کر دی، اس سے نیچے نہیں جانا چاہیے. تو کچھ پابندیاں تو لگائی ہیں، لیکن اتنی پابندیاں نہیں کہ مخصوص لباس رکھ دیے، کوئی یونیفارم بنا دیا، اس میں مشکل ہو جاتی. تو یہ فطرت ہے، جو جس فطرت کے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اسی فطرت کو چلنے کا. اگر اللہ ہمیں کہہ دیتے یہ ناپاک چیزیں کھاؤ ہندوؤں کی طرح، کتنا مشکل ہو جاتا. انسان کی فطرت ہے پاکیزگی، صفائی. تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ کلو مینت پہ، یہ بات پاکیزہ چیزیں کھاؤ. ہندو پیشاب بھی پی جاتے ہیں، ہمارے مذہب میں نہیں. ہمارے مذہب میں پاکیزہ تو یہ ہمیں، اگر اللہ حکم دے دیتا کہ نہانے کی اجازت نہیں ہے، مشکل ہو جاتی. لیکن شریعت نے حکم دیا ہفتے میں ایک دفعہ غسل کرنا لازم ہے، حق علی کل مسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہفتے میں ایک مرتبہ ہر مسلمان پر لازم ہے غسل کرے. تو یہ بالکل وہی تعلیمات ہیں جو ہماری فطرت اس کو اپیل کرتی ہے. اگر ہمیں حکم دیا ناخن بڑھاؤ، چند ایک لوگ بڑھاتے، بہت سے نہیں بڑھا پاتے. خود شریعت نے حکم دیا ناخنوں کو کاٹنے کا حکم ہے، بڑھانے کا حکم نہیں. منشے بڑھانے کا حکم نہیں ہے، سکھ بڑھاتے. دیکھیں عجیب عجیب دنیا میں مذاہب ہیں. بعض ایسے کہیں کہ بال نہ رکھو، لہٰذا وہ ہر پورے جسم کے بال صاف کرتے ہیں، عجیب سی شکلیں بن جاتی ہیں. بعض مذاہب ایسے ہیں جو کیونکہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بال بڑھاؤ. سکھوں میں جو ہے نا داڑھی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، مونچھیں بھی، بغلوں کے بال بھی، اور گندے پلیت کیا بن جاتے ہیں، ان کے مذہب کا حصہ ہے. شریعت نے نہ یہ کہا کہ سب بال کٹاؤ، نہ یہ کہا کہ بعض بالوں کی تو اجازت دے دی، سر کے بال کی اجازت دے دی، چاہو تو مڑوا لو، چاہو تو چھوٹے رکھو، چاہے تو تمہیں جیسا اچھا لگ رہا ہے ویسے رکھ لو. اس نے یہ بھی نہیں ہے کہ بڑے رکھو چھوٹے رکھو جیسے. مجھے لوگ پوچھتے ہیں سنت ہے، میں کہتا ہوں بھائی سنت نہیں ہے، بس آپ ایسے رکھنے ایسے رکھ لیں، چھوٹے رکھنا چاہتے ہیں آپ چھوٹے رکھ. یہاں تو کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ خود بھی ان میں کچھ سینس ہے، اپنے لحاظ سے یہ چھانٹ کر لیں گے. اور بعض بال ایسے جن کو کٹانے کا حکم دیا، ان سے گندگی ہوتی ہے، زیر ناپ بال، بغلوں کے بال. ایسا نہیں ہے کہ سکھوں کی طرح ان کو مونچھیں کٹانے کا حکم دیا. اس سے انسان کی جو ہے نا وہ، اب داڑھی بھی بڑھانے کا حکم دیا جاتا، مونچھیں بھی، تو عجیب سی شکل بن جاتی. تو شریعت نے حکم دیا بھائی داڑھی بڑھاؤ، یہ مرد کی زینت ہے، مونچھیں کم کرو. دونوں ہی چیزیں بڑھ جائیں گی پھر تو عجیب سا بن جائے گا. تو یہ فطرت ہے. آپ شریعت کی، اسلام کی ایک ایک تعلیمات کو اگر غور کریں گے تو خدا کی قسم آپ کا دل گواہی دے گا، اس سے زیادہ سوٹیبل تعلیمات ہو نہیں سکتی تھی انسان کے لیے، اس سے زیادہ مناسب تعلیمات ہو نہیں سکتی تھی. ایک ایک چیز. تو ایسا بہترین نظام، اب اس پہ اگر جو چلے گا تو میرے بھائی پھر وہ ہوگا کامیاب، اور اگر نہیں چلے، اس پہ اپنی منمانی زندگی گزاری اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب نہیں کیا، تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ فرماتے میں چھوڑوں گا نہیں، یہ سمجھ میں رکھو، چھوڑے گا نہیں. ہو یہ جو ہمارے ذہن میں ہے نا کہ قرآن خوانی ہوں گی، بچے دے گے پکا کے غریبوں میں بانٹ دیں گے، اور قرآن خوانی ہوں گے مدرسے کے بچے آئیں گے، پھر وہ پڑھیں گے الحمدللہ سے لے کے وہاں تک اور بخشی جائے گی، ایسا حساب کتاب نہیں ہے. اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے. ان تجتنبوا کبائر، قرآن کہتا ہے اگر ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے. اور کبیرہ گناہوں میں یہ آسانی پیدا کرتی ہے کہ بس کبیرہ سے بچ لو کافی ہے، زیادہ پنچایتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، موٹے موٹے گناہ جیسے میں نے گنوائے ابھی آپ کے سامنے جن پہ وہی تھے وہ ان کو چھوڑو. تو میرے بھائی بہت سے ایسے الحمدللہ ہم میں سے بہت سے ویسے ہی چھوٹے رہے، وہ دو چار ہر ایک میں ایسے ہوں گے جو نہیں چھوٹ رہے، وہ دو چار بھی چھوڑ لیں، دو چار بھی چھوڑ لیں. اکثر ہم میں ایسے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے، ہمت کر کے پانچ وقت نماز کی پابندی کر لیں. دیکھیں اپنی جاب کے لیے بھی تو آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے لگاتے ہیں، پندرہ منٹ پانچ ٹائم اگر مسجد میں لگا دیں ہمت کر کے، اور تھوڑے دن تک مظاہرہ ہوگا، اس کے بعد عادت پڑ جائے گی. جس کو نماز کی عادت پڑ جائے اسے آپ ایک کروڑ روپے بھی دینا کہ تو چھوڑ دے نماز، نہیں چھوڑے گا. اگر ایک کھرب روپے دے گا نہیں چھوڑو، عادت پڑ جائے جس، اور عادت یہ تھوڑے دنوں کی باتیں پڑ جاتی ہیں، تھوڑے دنوں میں پڑ جاتی ہیں. تو ایک دفعہ پڑ جائے عادت، سکون بھی ملتا ہے نماز کے بعد، کیسا دل میں سکون ملتا ہے، انسان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، دل کا سکون بھی. تو یہ بہت اہم حکم ہے عورت کے لیے، نماز کے ساتھ ساتھ ایک پردے کا حکم. آج خواتین ایسا کوشش کر رہی ہیں کہ بس وہ بس جسم کی نمائش ہو کسی طریقے سے. اللہ نے عورت کی زینت کو رکھا ہے اس کے شوہر کے لیے، شوہر کے لیے عورت کی زینت کو رکھا ہے. تو مردوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کرنا، اس پہ قرآن نے پابندی لگائی ہے. تو ایک آخری بات یہ کہ دیکھیے آج ان خواہشات کو ہم اگر چھوڑ دیں گے نا تو ٹھیک ہے، ورنہ کل یہ خود بخود چھوٹ جائیں گی. وہ جو ٹی وی دیکھ رہے تھے نا جن کے ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں، وہ قیامت تک ٹی وی ہی دیکھتے رہیں گے. اب وہ جو میں نے میت کا قصہ سنایا تھا نا سلجانی ٹاؤن میں، وہ ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں، ظاہر ہے کچھ دیکھ ہی رہے ہوں گے، مزہ آ رہا ہوگا ان کو، تبھی تو کوئی چینل دیکھ رہے تھے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ دیکھتے رہیں، موت کا فرشتہ ہے اس نے کہا بس اب آپ کا چینل بند. تو ہماری مرضی چاہے تو سارا دن ٹی وی دیکھتے رہیں، فلمیں دیکھتے رہیں، ڈرامے دیکھتے رہیں، اس میں چاہے تو لڑکیوں سے دوستیاں کرتے رہیں اور ان سے ایک ایک آدھا آدھا گھنٹے موبائل پہ، جیسے آج کے جہاں بھی جاؤ کوئی لڑا ہو گئے لڑکی سے بات کر رہا ہوں، جس کے پاس بھی جاؤ بات کر رہا ہو کسی لڑکی سے، دل بہلا رہا ہے. تو اگر یہ ہمیشہ ہوتا رہتا نا ہمیشہ، پھر تو بہت اچھا ہے. ہم بھی پگڑی وگڑی اتار کے یہی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری دنیا بھی یہی کام کرتی. تو لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا نہیں، ایک وقت آئے گا یہ سب چیزیں آپ سے چھین لی جائیں گی، موبائل بھی، ایزی لوڈ بھی، گرل فرینڈ بھی. کسی نے پوچھا نا کہ جوانی میں اور بڑھاپے میں کیا فرق ہے، تو بتانے والے نے بتایا کہ جوانی میں موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. بڑھاپے میں نہیں ہے، بڑھاپے میں یہ لڑکیاں خود چھوڑ چھاڑے بھاگ جائیں گی، اور جو لڑکیاں ایسے دوستیاں لگا رہی ہیں ان کو لڑکے بھی نہیں ملیں گے جب بوڑھی ہو جائیں گی. وہ بڑھاپے کی سلوٹیں چہرے پہ آنا شروع ہوتی ہیں، بڑے بڑے اداکاروں فنکاروں کو لوگ بھول جاتے ہیں جن کے ماضی میں بڑے کردار تھے، بڑی کامیاب فلمیں انہوں نے جناب ریلیز ہوئی تھی، ان کو بھول جاتے ہیں، بڈھا ہو گیا چھوڑو اس کو. وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ پلاسٹک سرجری کروا کروا کے چہرے کی سلوٹیں بچائیں، اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ ہم بوڑھے نہیں ہوئے، لیکن فطرت چیخ چیخ کے پکار رہی ہوتی ہے بوڑھا ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا، یہ کالے کروائے گئے بال، اس میں کالے کروائے گئے اس نے، بات ہے نہیں کہ کالا کولا لگا رہا ہے، بلکہ بال ہی نہیں ہے اس عمر میں، بال ہی رہتے ہیں، یہ بال مصنوعی لگائے ہوئے ہیں. کب تک بچائے گا اپنے بڑھاپے کو؟ دانت مصنوعی ایک ایک لگنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ پلاسٹک سرجری سے چہرے کی سلوٹیں جو ہے نا وہ دور ہوتی ہیں. مجھے کسی نے بتایا بہت مشہور اداکار ہے، تو وہ اپنا گریبان ہمیشہ بند کر کے رکھتا ہے، بوڑھا ہو گیا وہ، کیونکہ وہ چہرے کی تو اس نے کہتے ہیں پلاسٹک سرجری کروا دی ہے، پورے جسم کی تو کروا نہیں سکتا، تو وہ گردن اور یہاں کی سلوٹیں جو ہے نا وہ نظر آتی ہیں اس کی، وہ رٹتی ہوئی کھال. تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ہر وقت اپنا گرے ماں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں ابھی بھی ویسے ہی ہوں جیسے پہلے، ویسے میرے بھرم رہے، ویسے ہی لوگ مجھ پہ مرے گے، وہ بڑا اتنا ہیرو ہے اور ایسا فلانا، کیسے رہے گا میرے بھائی؟ اترجو ان تکون وانت شیب کما قد کنت ایام الشباب لقد قلبت نفسک لیس ثوب ظریف کالجدید من الثياب. ایک شاعر نے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ جیسا جوانی میں تھا ویسے ہی بڑھاپے میں رہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا نفس خود تیری تکذیب کرے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پرانا کپڑا نیا جیسا نہیں لگتا، تو پرانا انسان نئے انسان جیسا کیسے لگے گا؟ تو وہ پلاسٹک سرجری کرتے کرتے پھر بلاخر موت آ کے کباڑا ہی کر دیتی ہے اس کو، موت مر گیا، اب اس کو ذرا چمکا کے دکھاؤ، مر گیا، مردہ ہو گیا، وہ موت تو بالکل ہی کباڑا کر دیتی ہے. تو میرے بھائی کباڑے کی طرف ہم سب جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم سے یہ ساری خواہشات چھین لی جائیں قدرت کی طرف سے، ہم اپنی مرضی سے اگر چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ اس قربانی کی بہت قدر کرے گا. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، اللہ نے کتنا ان کا قرآن میں ذکر کیا اور کیسا نوازا، جنت کے سرداروں میں بنا دیا ان کو، کیونکہ اللہ کے ہاں قربانی کی بڑی قدر ہے. آج آپ کا دل چاہ رہا ہے, آنکھوں میں بینائی ہے, کوئی جوان لڑکی گزرتی ہے قریب سے دیکھنے کا دل چاہتا ہے, آج اللہ کی خاطر اپنی خواہش کو کنٹرول کر لیں, نظر جھکا لیں. اس ایک جھکانے پر اللہ بہت نواز ہے کیونکہ وہ بڑا قدردان ہے, ورنہ کل نظریں خود بخود کمزور ہوں گی. یہ نہیں پتا چلے گا سامنے سے گزرا کون ہے, اتنے موٹے موٹے چشمے لگے ہوئے ہوں گے, اور پھر وہ بھی نہیں رہے گا, مردے کو تو کچھ نہیں پتا چلتا کہ کیا ہو سامنے. تو وَتَرَاهُمْ هُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ فرماتے تمہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ تو یہ دیکھ رہے ہیں, حالانکہ یہ دیکھ مردہ ایسا لگتا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ بےچارا دیکھ نہیں رہا ہوتا, وہ کچھ بھی نہیں بےچارے کو پتا چل رہا ہوتا. تو دنیا زوال کا شکار ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ موت کی طرف جا رہی ہے. اس سے پہلے انسان, شریعت نے ترقی سے نہیں روکا, یاد رکھیے شریعت ہمیں لگام دے رہی ہے, بس لگام کہ یہاں یہ ترقی غلط یہ والی, یہاں یہ حرام ہے اس سے بچو, جائز ترقی میں آگے بڑھو. یہ دولت کمانے سے نہیں روکا, کماؤ جتنی کما سکتے ہو حلال طریقے سے, حرام کی طرف قدم نہ بڑھانا. پر تعلیم سے نہیں بلکہ تعلیم کی ترغیب ہے شریعت میں, تعلیم حاصل کرو مگر تعلیم کے لیے ناجائز کام نہ کرنا. تو میرے بھائی یہ ہمیں کرنا پڑے گا اگر ہم مستقبل میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اور یہ سوچ کے ہمیں یہ اس کی ہمت ملے گی کہ یہ ساری چیزیں موت اکثر من ذکر حازم اللذات الموت حدیث میں آتا ہے, جو تمہاری لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے موت, اس کو کثرت سے یاد کرو, اس سے آنکھیں بند نہ کرو. ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری آنکھیں بند کرنے سے موت آنکھیں نہیں بند کرنے. تو سوچنا چاہیے, جہاں بازاروں میں جاتے ہیں نا شاپنگ سینٹروں میں اور شاپنگ سینٹروں کی رنگ رلیاں دیکھتے ہیں, وہاں اسی دن قبرستان بھی چلے جایا کرے گا. لوگ عید کی راتوں میں بہت جا رہے ہیں حیدری اور طارق روڈ میں, ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے چکر لگائیں حیدری کا, لیکن ایک چکر واپسی کے یہ جو قبرستان ہے نا, یہ کیا نام ہے اس کا, یہ بارہ راستے میں صفی اعظم کا قبرستان پڑتا ہے, ذرا وہاں سے آئے گا وہاں. تو پھر آپ کو دنیا یہ بھی بتائے گی یہ بھی ہے یہ بھی, اور حیدری کا تو یقین نہیں ہے کہ ہر آدمی حیدری میں دکان بنا سکتا ہے یا شاپنگ کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, یہاں کا یقین ہے. حیدری کیا طارق روڈ کے شاپنگ سینٹر والے بھی ادھر ہی آتے ہیں, اسی مٹی میں جاتے ہیں. تو اس کو بھی ذرا دیکھ لیا کریں تاکہ انسان کی خواہشات ذرا ایک حد میں رہیں, محدود رہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی. وما علینا الا البلاغ.